أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال عز وجل في سورة الأنعام وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات یہ غالباً پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ملکی حالات کے ضمن میں تین اہم موضوعات پر اس اجتماع جمعہ سے میں خطاب کر رہا ہوں باضابطہ اعلان کے ساتھ. میں نے پچھلے جمعے میں بھی اپنی گفتگو کے اختتام پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری آج کی گفتگو تین ملکی اور قومی مسائل سے متعلق میری رائے کے اظہار پر مشتمل ہوگی، اور یہ تینوں معاملات وہ ہیں کہ جو اس ملک میں میری غیر حاضری کے دوران وقوع پذیر ہوئے ہیں. تقریباً 33 دن میں ملک سے باہر رہا اور اسی کے دوران یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. نمبر ایک، بلدیاتی انتخابات جو اس ملک میں ہوئے. نمبر دو، جو ایک کنٹروورسی اور بڑی تکلیف دہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے سردار عبدالقیوم خان صاحب کی تقریر کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے ناروے میں کی تھی چند ماہ قبل، لیکن اس کی اطلاع ملک میں پہنچتے ہوئے وقت لگا ہے. اور نمبر تین، ایک خاص بانڈز جن کا کہ اجرا ہوا ہے واپڈا کی طرف سے، اور گویا کہ وہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہے، واپڈا کی کوئی علیحدہ اپنا کوئی تشخص نہیں ہے. یہ تینوں مسائل ایسے ہیں کہ جن کا میرے نظریات سے، میرے فکر سے، میری سوچ سے بھی گہرا تعلق ہے، اور ان تینوں کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میرا ایک جذباتی وابستگی کا معاملہ بھی ہے. اس اعتبار سے یقیناً ایک اندیشہ ہے کہ میں بھی توازن قائم نہ رکھ سکوں. گفتگو کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے اور اعتدال کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. میں نے اسی لیے جو دعائیں میں بالعموم بھی کیا کرتا ہوں، آج خاص طور پر یہ دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالی جہاں ایک طرف میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور مجھے بات کو اس انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو آپ حضرات سمجھ سکیں اور میری بات جو ہے وہ صحیح صحیح آپ کے سامنے آئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پروردگار ہم سب کو، خاص طور پر مجھے اس وقت اس کی خصوصی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور شیطان لعین سے بھی اور شرور نفس سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ جو سچ بات ہو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سچ ہی کی حیثیت سے دکھائے، اور اس کے اتباع کی توفیق دے، اور اس کے اعتراف کی ہمت دے، اور اس کے اعلان اور اظہار کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جرأت عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اور غلط ہے ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے اسے حق سمجھ بیٹھے، اللہ تعالی ہمیں اسے باطل ہی کر کے دکھائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے اپنے دامن کو بچا سکیں، اور ذہن اور فکر کے اعتبار سے اور علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں. سب سے پہلا مسئلہ جو یقیناً قومی سطح پر کافی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ہماری ملکی سیاست پر کافی دور رس اثرات پڑ سکتے ہیں، وہ ہے اس ملک میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے. ایک طرف تو یہ کہ ان انتخابات کا انعقاد اپنی جگہ پر ایک خوش آئند معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبسولیوٹ مارشل لا سے ہم رفتہ رفتہ جو جمہوریت کی طرف اور ایک نمائندہ حکومت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، یہ تدریجن ہو رہی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بھی ایک اچھا قدم ہے کہ جو اٹھا ہے. اور اس ضمن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل شروع میں جو میں نے بات کہی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ اگرچہ شدید اختلاف تھا ان ترامیم سے کہ جو صدر ضیاء الحق صاحب نے اپنے اختیار خصوصی کے حوالے سے 1973 کے دستور میں کر دیے تھے، میرے نزدیک اصولاً انہیں اس کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے تحت بھی اگر انتخابات ہو گئے ہیں اور اگر وہ غیر جماعتی ہو گئے ہیں تب بھی بہرحال یہ اس ملک میں جمہوریت کی طرف جو رجعت ہے تدریجاً، اس کے ضمن میں یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس سے یقیناً بہتری کی توقع ہے. اور اس کے بعد بھی میں نے مسلسل اس کا اظہار کیا ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو نئی ترمیم کا بل تھا اس کو خوش آمدید کہا تھا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ کہیں راستے ہی میں رک گیا ہے، اٹک گیا ہے، اور شریعت بل جو اس کے متبادل پیش کیا گیا تھا وہ بھی ابھی کسی سرد خانے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کے بھی ظاہر بات ہے بظاہر احوال کہیں اس کے منظور ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ میں نے نئی ترمیمی بل کو بھی کہ جو خود حکومت کی طرف سے پیش ہو رہا تھا، میں نے اسے خوش آئند قرار دیا تھا کہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں پیش قدمی ہے، ایک قدم آگے دین اور شریعت کی طرف اس کے ذریعے سے بھی اٹھ سکتا تھا. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بدقسمتی ہے کہ وہ بھی کہیں درمیان ہی میں رک گیا ہے. تو میرے نزدیک یہ الیکشن کا انعقاد ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور یہ تدریجی جو ایک ہمارے اندر جمہوریت کی طرف نمائندہ حکومت کی طرف جو پیش قدمی ہو رہی ہے اس کے ضمن میں یہ ایک اہم قدم ہے. میرے نزدیک اس وقت جو فضا ملک میں بن گئی ہے، جو بھی مسلم لیگ کے نام سے ایک سرکاری پارٹی قائم کی گئی تھی اس کے بارے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع کروں. یہ اظہر من الشمس ہے کہ وہ عوام میں سے نہیں ابری بلکہ اوپر سے، جیسے برگد کے درخت کی ایڈونٹیشس روٹس ہوتی ہیں جو اوپر سے پھر زمین میں اترتی ہیں. ایک تو وہ اصل جڑیں ہوتی ہیں جن کے بل پر کوئی درخت وجود میں آتا ہے، پھر وہ اس کا تنا بنتا ہے، پھر شاخیں وجود میں آتی ہیں، پتے آتے ہیں. ایک یہ بھی ہے قدرت کے اگر مظاہر کے اندر اس کی مثال موجود ہے کہ اوپر سے بھی کچھ جڑیں اترتی ہیں اور وہ پھر جا کر زمین میں اپنا جماؤ اختیار کرتی ہیں اور ایڈیشنل سپورٹ کا کام دیتی ہیں، اور باقاعدہ واقعتاً وہ بھی پھر زمین سے غذا حاصل کرنا کا جو اصل مقصد ہے جڑوں کا، اس مقصد کو حاصل کرنے میں اس کی تکمیل میں ممید ہوتی ہیں. تو یہ پارٹی جو بھی بنی جو وجود میں آئی یقیناً اوپر سے آئی، لیکن یہ کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے جو بھی اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سٹرکچر اس وقت ملک میں قائم ہے، اس کے اعتبار سے جو بات ہونی چاہیے تھی وہی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے گرد جمع ہوئے ہیں اور اس وقت اس کے کیمپ میں چہل پہل ہے، رونق ہے. یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ اس جماعت نے بھی، خواہ وہ اپنی حیات ترکیبی کے اعتبار سے اور اپنے نقطہ آغاز کے اعتبار سے اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن یہ محسوس کر لیا ہے کہ جب تک کہ عوامی بہبود کے کوئی کام وہ نہیں کرے گی، اب اس ملک میں اس کا آگے چلنا یا برقرار رہنا ناممکن ہے. اس اعتبار سے یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک محنت ہے، کوشش ہے، بعض میدانوں میں ہم واقعتاً محسوس کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے عوامی بہبود کے لیے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ بالآخر زود یا بدیر الیکشنز جو ہے وہ جماعتی بنیاد پر ہوں گے اور پھر یہی عوام کے ووٹ جو ہے فیصلہ کن ہو جائیں گے، لہذا اس کے لیے اس جماعت کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی پختہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ عوام کے واقعی دلوں کو جیتیں اور ان کا اعتماد حاصل کریں. یہ بھی میرے نزدیک ایک خوش آئند بات ہے کہ جس سے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں ایک اچھی امید کی صورت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. جہاں ہمارے ماحول میں بڑی مایوس کن چیزیں ہیں تو میں تو خاص طور پر شعوری کوشش یہ کیا کرتا ہوں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جس میں کوئی ہمارے لیے امید افزا پہلو موجود ہو تو اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو تھاما جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، نمایاں کیا جائے، تاکہ نا امیدی اور مایوسی کا جو بالعموم ایک پھیلاؤ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں اور اعصاب پر جو دباؤ ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یقیناً ایک خوش آئند بات ہے. اور اس فضا میں جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی جلد از جلد الیکشن کرا دیے جائیں تاکہ جو اس وقت فضا پیدا ہوئی ہے اور سرکاری جو بھی پارٹی ہے اسے جو اس وقت کامیابی بعض علاقوں میں بڑی نمایاں حاصل ہوئی ہے اندرون سندھ میں بھی اور پنجاب میں بہت زیادہ، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے عام انتخابات بھی جلد از جلد کرا دیے جائیں، یہ ایک سوچ موجود ہے. بعض اور جماعتوں نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایم آر ڈی میں جو جماعتیں شامل ہیں ان کا تو شروع سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر عام انتخابات جو ہیں اور جماعتی بنیاد پر ان کا انعقاد ہونا چاہیے. اب آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی کی بھی آفیشیل پوزیشن یہی ہے، چاہے وہ اس کے لیے کوئی تحریک چلانے کے لیے آمادہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا بھی جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اب جماعتی بنیاد پر مڈ ٹرم الیکشنز ہو جانے چاہیے. اور ان کی طرف سے 1988 کے بارے میں خاص طور پر یہ بات آئی ہے کہ اب یہ سال جو ہے یہ انتخابات کا سال ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اس میں تاخیر جو ہے مناسب نہیں ہے، جس قدر جلد یہ ہو اتنا ہی بہتر ہے. اس لیے کہ اگرچہ جو ایک مثبت رخ ہے وہ بھی میرے سامنے ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن تصویر کا ایک منفی رخ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان غیر جماعتی الیکشن سے جو کوئی قومی سوچ رکھنے والے عناصر ہیں انہیں تقویت حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کہ جیسے کہ کراچی اور حیدرآباد کا مسئلہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے. وہ تو اس لیے زیادہ محسوس ہوا ہے کہ وہ بہت نمایاں ہے، ورنہ یہ کہ یہ معاملہ کم و بیش ہر جگہ موجود ہے کہ قومی سوچ آل پاکستان فکر اور سوچ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس میں زیادہ یا تو یہ کہ ذاتی منفعتیں، مصلحتیں، اقتدار طلبی، یا یہ ہے کہ برادری کا معاملہ، یا جو لوکل جو چودراہٹوں کی کشمکش ہوا کرتی ہے، اور یا پھر جیسا کہ سندھ اور کراچی میں ہوا ہے ایک لسانی عصبیت کی بنیاد پر اور ایک گروہی عصبیت کی بنیاد پر جو ہے الیکشن میں بہت نمایاں کامیابی لوگوں نے حاصل کی ہے. تو یہ جو عمل ہے یقیناً تخریبی عمل ہے، یہ ملک کے مستقبل کے لیے کوئی خوش آئند عمل نہیں ہے. اور جتنی دیر لگے گی جماعتی بنیاد پر عام انتخابات کے انعقاد میں اتنا ہی اس عمل کو تقویت حاصل ہوگی، اس کی جڑیں اور گہری ہوں گی. جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو کھائیاں کھد چکی ہیں وہ کھائیاں جو ہیں وہ عصبیتوں کی کھائیاں وہ اور یعنی گہری ہوتی چلی جائیں گی. لہذا اس میں حتی الامکان تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور جلد از جلد جماعتی بنیادوں پر عام ملکی انتخابات کا انعقاد عمل میں لے آنا چاہیے. ان انتخابات کے ضمن میں ایک تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جہاں جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں انہیں بھرپور موقع ملنا چاہیے کہ وہ کام کریں. اور اس میں کوئی بھی جو بالا تر سرکاری مشینری ہے، صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، اسے کوئی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. واقعتاً یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری روایات کے پروان نہ چڑھ سکنے میں ایک بہت بڑا دخل جو ہے وہ ان چیزوں کا ہے کہ اگر کسی کے نزدیک کوئی انوانٹیج غیر پسندیدہ عنصر کہیں پر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہر ممکن طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا راستہ روکا جائے، اس کو کام کرنے کا موقع نہ دیا جائے. یہ معاملہ اگر کراچی اور حیدرآباد میں ہوا خاص طور پر تو وہ بڑے خوفناک نتائج کا حامل ہوگا. اس لیے کہ صحیح پالیسی یہی ہوتی ہے، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہیں کہ وہاں بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ باضابطہ کمیونسٹ پارٹیز، مارکسٹ پارٹیز نے الیکشن جیت لی، لیکن یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھر انہیں اقتدار دینے میں اور کام کرنے کا موقع دینے کے اندر کوئی بخل سے کام لیا گیا اور کیرالا میں کمیونسٹ گورنمنٹ بن گئی تھی. ہوتا یہی ہے کہ لوگ، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ نعروں کے بل پر آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو کھلتی ہے بات کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اور پھر یہ جو گیون کنڈیشنز ہیں، جو حالات ہیں معروضی طور پر موجود، ان میں کتنا کچھ فی الواقع کیا جا سکتا ہے. آپ ایک مجمع میں کھڑے ہو کر جب تقریر کرنا شروع کریں تو زمین و آسمان کے کلابے ملا سکتے ہیں اور عوام جو ہے بہرحال اس قسم کے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں. لیکن جب کہیں بیٹھ کر کسی جگہ پر بالفعل کام کرنے کا موقع آتا ہے تو اکثر و بیشتر اس قسم کی جذباتی جو ہنگامہ آرائی سے یا نعروں کے ذریعے سے جو لوگ آتے ہیں وہ خود بخود ناکام ہو جاتے ہیں. ان کی حقیقت خود ان کے اپنے ان لوگوں کے سامنے کھل جاتی ہے کہ جنہوں نے انہیں ووٹ دے کر کامیاب کیا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر روش اختیار کی جائے، انہیں سپریس کیا جائے، کسی سازشی انداز میں ان کا راستہ روکا جائے، تو انہیں ہمدردیاں حاصل ہوتی ہیں اور پھر وہ صورتحال جو ہے زیادہ یعنی ملک و قوم کے لیے جو وسیع تر سطح پر جو اس کے دور رس نتائج نکلتے ہیں وہ بہت خراب اور خوفناک ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کام کریں، آئیں، محنت کریں اور جس طریقے سے بھی وہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں. اگر وہ کچھ کام کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، ملک کو ہوگا. بہرحال یہ ضرور ہے کہ الیکشنز کے ذریعے سے وہ جو بات ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں، یہ بات آپ کے سامنے بارہا آئی ہوگی کہ میرا ایک موقف ہے جو عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ذرا سا اگر انہیں یعنی ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع مل جائے اور بات ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھی جائے تو پھر وہ بالکل دو اور دو چار کی طرح صاف بھی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ ایک طرف میرا موقف یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام الیکشن کے راستے سے نہیں آ سکتا. اس اعتبار سے ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کبھی اس ادھر کا رخ ہی نہیں کرنا، الیکشن کے میدان کا رخ نہیں کرنا. ہمیں تنظیم اسلامی جو میں نے قائم کی ہے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا. دوسری طرف میں انتہائی مؤید ہوں، بہت زور کے ساتھ اس بات کا قائل ہوں اور اس کا اعلان کرتا رہا ہوں کہ الیکشنز ہوتے رہنے چاہیے، جمہوری فضا برقرار رہنی چاہیے. تو بظاہر لوگوں کو اس میں تضاد نظر آتا، حالانکہ تضاد نہیں ہے. ایک سادہ سی مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں. میرا تجربہ یہ کہ جب یہ بات سامنے آتی تو ایسے ہوتا ہے جیسے آنکھ کھل جائے لوگوں کی کہ دیکھیے دو چیزیں بالکل مختلف ہیں، ان کے تقاضے بالکل مختلف ہیں. ایک مثال سامنے رکھیے کہ ایک ہے کسی شخص کا مسلمان بننا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. ایک ہے اس کا زندہ رہنا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. زندہ رہنے کے لیے ہر انسان کو غذا چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے. ان تینوں میں سے کوئی چیز ختم ہو جائے گی، کاٹ دی جائے گی، اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو جلد یا بدیر اس کا انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، کسے باشد. ہوا تو آپ روک دیجئے تو چند منٹوں کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ پانی روکتے ہیں تو چند گھنٹوں میں یا چند دنوں کے اندر معاملہ جو ہے وہ بہرحال اس کا ختم ہو کر رہے گا. غذا روک دے تو چلیے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو سکتا ہے، وہ دو ہفتے تین ہفتے بھی کاٹ جائے، لیکن بہرحال زندگی جو ہے وہ قائم ہے. تو جو بھی یہ سلسلہ اسباب ہے اس عالم مادی میں جو اللہ نے بنایا ہے، تو یہ تین چیزیں اس کے لیے ناگزیر ہیں. اس میں کسی ہندو، مسلم، سکھ، پارسی کی کوئی تمیز اور تفریق نہیں ہے. لیکن کسی شخص کو مسلمان بننے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. کوئی رتی ماشا تولا ایمان یہاں ہوگا تو اسی درجے سے اس کے اندر اسلام پیدا ہوگا، اسلام پر عمل کر سکے گا. تو یہ دونوں تقاضے مختلف ہیں اور ان میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ملک کے اندر یہ فضا برقرار رہنا اس دور میں، ایسے بھی دور ہیں ابھی جو تمدنی اعتبار سے ابھی ازمنہ قدیمہ کے اندر ہیں، ایسے ملک موجود ہیں، ایسے علاقے ہیں، وہاں بادشاہت بھی چل سکتی ہے، قبائلی نظام بھی چل سکتا ہے. لیکن یہ کہ پاکستان بہرحال اب ان ملکوں کی سطح سے تمدنی اعتبار سے، اب اسے آپ ترقی کہیں یا تنزل کہیں، بہرحال وہ دور جدید کے ساتھ ہے، قریب تر ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ان سے زیادہ اس کا جو ہے اب فاصلہ نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر واقعتاً اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی فضا باقی رہے کہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ ہماری رائے کا دخل ہے، ہم پر کوئی اور حکومت نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی صوبے پر کسی دوسرے صوبے کی حکومت، کسی طبقے پر کسی دوسرے طبقے کی حکومت، کسی نیشنلٹی کے اوپر کسی دوسری نیشنلٹی کا دباؤ، یہ اگر احساس کہیں ہوگا تو اس سے بڑے منفی اور بڑے ہی تخریبی جذبات پیدا ہوتے ہیں جس کے نتائج بہت خوفناک نکلتے ہیں. یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگلا الیکشن آئے گا، ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ ان مسائل کے حوالے سے پبلک کے سامنے جائیں گے، اپنا معاملہ رکھیں گے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک ایسا پروسیس ہو جس پر اعتماد ہو کہ یہاں تبدیلی آتی ہے ووٹ سے آتی ہے، یہاں جو ہے حکومتوں کا بدلنا، اس کی پالیسیوں کا تبدیل ہونا، اس کا دار و مدار لوگوں کی رائے پر ہے. اس فضا کا برقرار رہنا اس ملک کے لیے، چونکہ یہ ملک ان ملکوں میں شامل ہے کہ جو اب اس سطح سے مختلف ہو چکے ہیں کہ جہاں بادشاہت یا قبائلی نظام چل رہا ہو، جس میں لفظ جمہوری کو میں جان بوجھ کر استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اس کے کچھ بہت سے مفہوم ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس عوامی سطح پر کہہ لیجئے عوامی دور میں پاکستان داخل ہو چکا ہے، اور اس میں جتنے کچھ بھی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، جتنے بریک لگائے ہیں اس پروسیس کے اندر، وہ در حقیقت اس ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ملک دو لخت بھی ہوا ہے، اور یہ آئندہ بھی خطرات ہیں کہ جو سامنے ہیں. اس اعتبار سے یہاں الیکشن ہوتا رہنا چاہیے، معاملات عوام کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے. باقی جہاں تک اسلام کے آنے کا تعلق ہے، اس کا اس پروسیس سے کوئی تعلق نہیں. اس کے لیے تو آپ کو ایک عوام کے اندر، اور بالخصوص جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، جو انٹیلیجنشیا ہے، جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے آپ کے ملک کا، اس میں اس ایمانی کیفیت اور جذبات کو نہیں ہے تو پیدا کرنا ہوگا، ہے تو اسے تقویت دینی ہوگی. جب تک کہ وہ اندر وہ ایک کلیکٹو لیول کے اوپر ایفرٹ نہ کرے، وہ کلیکٹو ول، ایک اجتماعی ارادہ ہمارے معاشرے کے اندر ظہور میں نہ آئے کہ ہمیں اس مسلمان رہنا ہے، مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں اسلام نہیں آ سکتا. پھر یہ کہ اس کے بعد بھی اسلام لانے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ اس کے لیے ایک انقلابی منہج جو ہے وہی مؤثر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انتخابات میں تو پھر فیصلہ نمبرز پر ہوگا. یہ فیصلہ دار و مدار انتخابات میں جو ہے ہر شخص کا ایک ووٹ ہے، بڑے سے بڑے صاحب یقین کا بھی ایک ووٹ ہے، اور بڑے سے بڑے بے یقین اور ایمان کی دولت سے تہیے محض جو ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، فاسق و فاجر کا بھی ایک ووٹ ہے، متقی اور زاہد کا بھی ایک ووٹ ہے، بڑے سے بڑے عالم اور فلسفی اور حکیم کا بھی، علامہ اقبال بھی زندہ ہوتے تو ان کا بھی ایک ہی ووٹ ہوتا، اور بالکل ایک جاہل جس کو کچھ پتا نہیں ہے ملکی حالات کا، کوئی سمجھ اور فہم نہیں ہے کسی بھی مسئلے کی، اس کے پاس بھی ایک ووٹ ہے. تو یہاں پر معاملہ جو ہے اسلام کا آنا پھر بھی ووٹ کے ذریعے سے نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کے لیے وہ جو ایک طریقہ ہے جسے ہم انقلابی طریق کہتے ہیں، جس میں ایک مائنورٹی افیکٹو ہو جاتی ہے، وہ اپنے ایثار، اپنی قربانی، اپنے جذبے، اپنی کمٹمنٹ، اس کی بنیاد پر اگرچہ مائنورٹی ہوتی ہے لیکن وہ افیکٹو ہو جاتی ہے، فیصلہ کن ہوتی ہے، اس پروسیس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر انقلاب آتا ہے. یہ ایک تفصیلی بحث ہے، میری پوری کتاب اس پر آ چکی ہے منہج انقلاب نہضی کے عنوان سے، میں اس وقت آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، صرف میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ الیکشنز کے بارے میں میری اتنی پرزور تائید، اور پھر یہ کہ خود الیکشن سے دور رہنا، اس دونوں سے جو ایک ذہن کے اندر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک لوگوں کے لیے غور و فکر کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے، میں نے چاہا کہ اس وقت بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. باقی یہ کہ میرے نزدیک اگرچہ کراچی اور حیدرآباد کا معاملہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس اعتبار سے ہمارے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ کس تیزی کے ساتھ حالات بدلتے ہیں. یہ خاص طور پر دینی قوتوں کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا یہ علاقہ، اس میں جماعت اسلامی بھی اور جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام جو ہے دیوبندی جو علماء کی جماعت ہے، اس کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل سندھ اور کراچی میں پہلے بھی نہیں تھا. سندھ کے اندرون میں تو ہے، اپر سندھ میں، لیکن یہ لوور سندھ اور اس کے دو بڑے شہروں میں کوئی بہت زیادہ عمل دخل نہیں تھا. لیکن جماعت اسلامی، اس کا تو ایک بڑا سیاسی یعنی گڑھ جس کو کہا جا سکتا ہے ملک میں، اور یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ یا بالکل انتہائی جنوب میں ان کا یہ ایک سیاسی جو ہے مستحکم جگہ تھی، یعنی کراچی وغیرہ میں، اور یا پھر بالکل شمال میں یہ دیر کا علاقہ جو ہے، سوات اور دیر کا، اس میں جماعت اسلامی کی سیاسی سطح پر وہ حیثیت تھی. اس میں سے اب وہ صرف اوپر تو رہ گئی ہے، 50% اس انتخابات میں یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا جو بھی پولیٹیکل بیس تھا اس ملک میں مستحکم وہ واش آؤٹ ہو گیا. باقی یہ کہ کہیں کہیں کوئی تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے کوئی جزیرے ہیں ان کی میرے نزدیک وہ اہمیت نہیں ہے اس وقت کی میری گفتگو کے اعتبار سے. یا وہ شمال انتہائی شمال اور یا جنوب جو انتہائی جنوب ہے, ان دو میں معاملہ تھا. اور کراچی کا خاص طور پر مسئلہ جو ہے اس اعتبار سے بہت آئی اوپنر ہونا چاہیے اور ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ اس قسم کے جو مواقع ہوتے ہیں قوموں اور تحریکوں کی زندگی کے اندر وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ اثر نو معاملات پر غور کیا جائے, سوچا جائے یہ ہوا کیا ہے. ایک انقلابی تحریک اچھی طرح سمجھ لیجئے, انقلابی کے ساتھ میں ایک لفظ جمع کر رہا ہوں, انقلابی اور نظریاتی تحریک, اس کے اثرات کبھی بھی اتنی تیزی سے ختم نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا کہ مسئلہ کچھ اور ہے, یہاں وہ انقلابی اور نظریاتی بنیاد پر نہیں بلکہ کچھ رفاہی کاموں کی بنیاد پر اور کچھ سیاسی نعروں کی بنیاد پر وہ سارا بیس فراہم کیا گیا تھا جو اس تیزی کے ساتھ واش آؤٹ ہو گیا. ورنہ اگر وہ انقلابی بنیادوں پر ہوتا یا نظریاتی بنیادوں پر بھی ہوتا تو وہ اس کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی نہیں آ سکتی تھی جس تیزی کے ساتھ تبدیلی وہاں آئی ہے اور جتنے نمایاں پیمانے پر آئی ہے. اس پہلو سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کے اندر دین کے مستقبل کے بارے میں خلوص اور اخلاص کے ساتھ غور و فکر کرنے والے عناصر ہیں اور جو اس میں فعال جو جماعتیں اور تحریکیں جو ہیں اس میں حصہ لے رہی ہیں, ان کے لیے یہ ایک اہم لمحہ فکریہ ہے. وہ ذرا جائزہ لیں صورت حال کا, اور اس میں قطن کوئی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی. تحریکوں کے اندر سیلف اسسمنٹ, سیلف کرٹیسزم, اپنے حالات کا جائزہ, سوچنا کہ ہم سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے, اس غلطی کے پھر ازالے کے لیے کوشش. اب جماعت کے لیے میرے نزدیک دو راستے ہیں, کراچی اور حیدرآباد کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے پیش نظر. ایک راستہ تو سیاسی ہے اور وہ بھی راستہ ہے, اس کے لیے بھی صغرا کبرا جیسے اب تک دلائل دیے جاتے رہے اب بھی دی جا سکتی, ہوتا رہتا ہے, یہ اونچ نیچ ہوتی ہے. تلک الایام نداولہا بین الناس قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ تو اونچ نیچ جو ہے ہوتی رہتی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں قول نقل ہوا ہے کہ جن لوگوں پر وہ عذاب آتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہے اس میں, آتے ہی رہتے ہیں عذاب. قد مسا آباؤنا السراء والضراء, ہمارے آبا و اجداد پر بھی اسی طرح کبھی فراخی کے دن آتے تھے, کبھی تنگی کے دن آ جاتے تھے, کبھی خوشی کے مواقع آتے تھے, کبھی غمی کے مواقع آتے تھے. ان سے کیا تعلق ہے اس سے کہ کوئی اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے, کوئی اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ عذاب کا پہلو ہے. تو یہ چیزیں ہمیشہ تھی. اسی طرح اب بھی موقع ہے کہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے سیاسی جنگ ہے, اب یہ لوگ آئے ہیں, کام کریں, محنت کریں, دیکھیں, کر کے دکھائیں, خود بخود ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی, خود بخود لوگ سوچیں گے اگلے الیکشن میں کمر کسیں گے, ہم ہمت ہوگی تو ہم پھر اثر نو جو ہے معاملے کے اندر پھر یہ کہ دوبارہ پیوستہ رہے, شجر سے امیدیں باہر رکھ, کوئی بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اندیشہ یہی ہے کہ سوچ یہی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اگر اس مسئلے پر وہ غور کریں, سوچ وچار سے کام لیں, تو یہ ایک بہت ہی سنہری موقع ہے. جیسا سنہری موقع سن 1970 میں آیا تھا, اور میری ذاتی اطلاع یہی ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں کہ کم سے کم مولانا مودودی مرحوم اس مرحلے پر اس فیصلے سے تک پہنچ گئے تھے کہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا, ہمیں کوئی متبادل سوچ جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی, تو متبادل راستہ اختیار کرنا ہوگا. لیکن چونکہ وہ علیم تھے, ضعیف تھے, بڑھاپے کی اس سرحد کو پہنچ چکے تھے کہ اب وہ خود ایسرٹ نہیں کر سکتے تھے پوری قوت کے ساتھ اپنے اس نقطۂ نظر کو, لہذا انہوں نے عملاً جو ہے اس کے سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن رائے ان کی یہ 1970 کے الیکشن کے بعد بن گئی. یہ موقع پھر ہے جماعت کے لیے, میں پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ ان سے عرض کروں گا کہ جائزہ لے. ایک بڑا کھلا راستہ ہے کہ وہ الیکشن ارینا سے بالکل وڈرا کر جائیں, یہ آنریبل ریٹریٹ, اس میں کوئی بات جو ہے وہ برائی کی نہیں ہے. اور ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے صرف اسلام کے لیے کام کریں, ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں کوئی ووٹ نہیں چاہیے, ہمیں تو لوگوں کو بالعموم اور جو بھی لوگ آتے ہیں ان انتخابات کے عمل کے ذریعے سے لوگوں کی طرف سے ریٹرن کیے جاتے ہیں, جنہیں بھی عوام جو ہے وہ مناسب عطا کرتے ہیں, ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں, اس ملک کے بنیادی نظریے کے خلاف ہیں, منافی ہیں, ان چیز یہ اسلام کے لیے وہ قائم ہوا تھا، اس پر پورا دباؤ، یہ دباؤ وہ ہوگا کہ جو بہت فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. اور مختلف جو جماعتیں ہیں ان کے اندر جو مخلص عناصر کام کر رہے ہیں، جب جماعتی وہ کشمکش جو ہے اوپر سیٹوں کی جو کشمکش ہے اور اس میں جو تصادم ہے اور مقابلہ ہے، جب اس سے بالا تر ہو جائے گی جماعت تو پھر انہیں موقع ملے گا کہ وہ سب لوگ سوچیں غور کریں، اور اس جو بھی پریشر گروپ کا وقت میں کہہ رہا ہوں، میں اس وقت انقلاب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا لمبی وضاحت کا طالب ہوگا، لیکن یہ لفظ بہت قریب آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن اور فکر کے کہ ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کریں تو انہیں بہت بڑی سپورٹ اس ملک کے اندر حاصل ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے عناصر جمع ہو سکے اس پلیٹ فارم کے اوپر، ایک جوائنٹ ایفرٹ جو ہے وہ کی جا سکے، اور مختلف کیمپوں کے اندر جو منتشر قوت ہے جو اسلام کے حق میں اس کی کمٹمنٹ ہے، لیکن یہ کہ وہ منتشر ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب الیکشن کا معاملہ ہوگا تو ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں گے، اور جب الیکشن لڑنا ہی ہے تو الیکشن جب نہیں ہو رہے ہوتے تب بھی سوچ کے اوپر، اعصاب کے اوپر وہی مسلط ہوتے ہیں، ساری پالیسیاں، سارا غور و فکر، ساری گفت و شنید جو ہے وہ اسی رنگ میں ہوتی ہے کہ نگاہ وہاں ہے کہ بالآخر اس سال ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائے، اس سال نہ ہو اگلے سال ہو جائے، تو 90 میں تو بہرحال حکومت کہتی ہی ہے کہ ہوں گے، اگرچہ پیر پگھاڑا صاحب تو کبھی کبھی کہتے رہتے ہیں 92 میں، یا پھر یہ کہ 1902 میں، واللہ عالم مستقبل کی بات ہے، لیکن یہ کہ امید رہتی ہے، اور یہ امید ایسی ہے جیسے موت کا کچھ پتہ نہیں، آج ہی آ سکتی ہے، کل آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے 10-20 سال جو ہے کسی انسان کی ابھی عمر باقی ہو، اسی طرح کا الیکشن کا معاملہ ہے. تو جب تک ایک شعوری اور حتمی اور واضح فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک صرف یہ کہ بین ذرا ہمیں بنیادی کام بھی کرنا چاہیے، ذرا ہمیں یہ بھی کر لینا چاہیے، لیکن رہے معاملہ وہیں کا وہیں، تو کوئی بھی اس طرح کی ہاف ہارٹڈ اور کوئی بھی اس طرح کی نیند دلانا کوشش جو ہے وہ کوئی محسوس اور کوئی نتیجہ خیز جو ہے اس سے صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ایک فیصلہ ذرا ایک دفعہ جی کرا کر کے، اور یہ کڑوی گولی کہ ہم سے خطا ہوئی، یا یہ کہ ہمیں اس معاشرے سے جو توقع تھی کہ اسلام کے لیے اتنا فیصلہ کن اس کا کمٹمنٹ ہے، ہمیں اس معاشرے نے مایوس کیا ہے. بہرحال ہم نے اتنے عرصے اس میں کام کر کے اور حصہ لے کر دکھا دیا ہے، اب اگر معاملہ اس رخ سے نہیں ہوتا ہے تو ہمیں تو اسلام کے لیے جینا اور مرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی دوسرا آلٹرنیٹ راستہ سامنے آتا ہے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. تو میں چاہے یہ مجھے اندیشہ ہے اس کا کہ کچھ حضرات کو شاید یہ بات بری لگے گی، لیکن یہ کہ میں پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اور چونکہ ظاہر بات ہے کہ میرا ایک ماضی کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، تو میں اگرچہ جتنے بھی عناصر ہیں یہاں دین کے مستقبل کے ساتھ ایک گہری قلبی، جذباتی، ذہنی، فکری وابستگی رکھنے والے ان سب سے مخاطب ہوں، لیکن اس میں یقیناً میرا روح سخن سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف ہے کہ اسے اس صورتحال سے، اس موقع کو، جیسے کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، اس وقت کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے، اور اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر کے اللہ تعالی ہمت دے اور توفیق دے. تو ایک جرأت رندانہ سے کام لیتے ہوئے ایک اعلان کرنا چاہیے واضح کہ ہم کس میدان کے کھلاڑی نہیں، ہم یہاں کے مقابل نہیں، لڑو جسے لڑنا ہے، وہ برادری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر. ہم تو عام آدمی سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلام پر کاربند ہو، اور جو بھی یہاں آ جائے گا اس سے بھی ہمارا مطالبہ ہوگا کہ اسلام کو یہاں پر نافذ کریں، اسلام کو قائم کریں، اور اسی کے حوالے سے ایک انقلابی جد و جہد اتنی براڈ بیس ہو سکتی ہے کہ پھر وہ فیصلہ کن ہو جائے، کسی مرحلے پہ جا کر کوئی اقدام کا عمل جو ہے وہ بھی کیا جا سکے، چیلنج کیا جا سکے، اور پھر یہ کہ کوئی تبدیلی عملاً جو ہے ایک اعلیٰ ترین سطح پر اس ملک میں ہو جائے. لیکن اس کے بغیر جو کچھ ہو رہا ہے، اب تک ہوتا رہا ہے، اگر اسی نہج پر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ جو ہے وہ کوئی بہتر نکلنے کی امید نہیں. دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ سردار عبد القیوم صاحب نے جو تقریر ناروے میں کی اور اس پر جو شدید رد عمل لاہور میں ظاہر ہوا، اگرچہ وہ تقریر تو ہے 14 اگست کے آس پاس کی، یوم پاکستان کی تقریبات میں شرکت کے لیے سردار صاحب بھی وہاں گئے تھے اور جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی گئے تھے، اور وہاں ایک دو اجتماعات میں ان کا یکجا خطاب ہوا ہے. انہی تقریروں میں جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ ایک مسئلہ جو ہے اس ملک میں اس وقت کافی جذباتی ایک مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کے ضمن میں ہر شخص سوچ رہا ہے اور میں جب آیا ہوں تو آتے ہی مجھے جب مسئلہ سامنے آیا تو میں بھی پریشان ہوا، اس لیے کہ نیم شین صاحب کی جو دوسری ڈائری تھی بڑی مختصر سی وہ میں نے پڑھی ہے جب میں آیا ہوں، پہلے کوئی تفصیلی ڈائری ان کی آ گئی تھی وہ بعد میں میں نے دیکھی ہے، ڈھونڈ کر تلاش کی ہے اور اس کو پڑھا ہے، لیکن وہ پہلی سے کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، میں نے انہیں فون بھی کیا پھر، لیکن ظاہر بات ہے کہ فون پر بات تفصیلاً سامنے نہیں آ سکتی۔ پھر یہ بہت اچھا ہوا کہ نوائے وقت نے وہ تقاریر کے متن بھی شائع کر دیے اور وہ تاکہ پورا کا پورا ٹیکسٹ سامنے رہے، اگرچہ سردار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کی گئی ہے اور جو فلم دکھائی گئی ہے ادارہ نوائے وقت کے زیر اہتمام اس میں بھی کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، یہ بڑا سیریس چارج ہے سردار صاحب کی طرف سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی سامع یا کوئی عام آدمی، اسی طرح میں بھی انہی عام آدمیوں میں شامل ہوں، کوئی شخص یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو کوئی عدالتی کارروائی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہو کہ آیا واقعی وہ ویڈیوز جو ہیں ان میں کوئی دخل اندازی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے، ہو تو سکتا ہے، عام طور پر لفظ جملے کاٹے جا سکتے ہیں، کوئی ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، یہ بات نہ ہونی تو انہونی تو نہیں ہے، لیکن فل واقع ہوئی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی اور کر سکتا ہے جب تک کہ اس معاملے کی پر کوئی باضابطہ کوئی عدالتی کارروائی نہ ہو، لہذا اس مسئلے سے متعلق تو میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی صورت سامنے آئی ہے اور خود سردار صاحب کی طرف سے اپنی تقاریر کا اور جسٹس اقبال صاحب کی جاوید اقبال صاحب کی تقاریر کا جو ٹیکسٹ شائع ہوا ہے، تو جو چیزیں ادارہ نوائے وقت کی طرف سے آئیں، پھر سردار عبد القیوم صاحب کی طرف سے آئیں، ان میں جو چیزیں قدر مشترک کی ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب کسی بھی اختلاف سے بالا تر ہیں، ان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس پورے مسئلے کو دیکھ کر جو بھی رائے میری بنی ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور اس میں پھر میں اللہ تعالی سے پناہ کا طالب ہوں کہ اللہ تعالی اس میں جذباتیت کو، میری جو جذباتی وابستگی ہے اس کو اثر انداز نہ ہونے دے اور میں صحیح صحیح بات کہہ سکوں، جیسے کہ میں نے آج آیات آپ کے سامنے پڑھی، سورہ نساء میں بھی فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل اور انصاف کو قوت کے ساتھ لے کر کھڑے ہونے والے اور نافذ کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ اللہ کے حق میں گواہی دینا یا حق کی گواہی دینا یا عدل و انصاف کی علمبرداری، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ وہ تمہارے اپنی ذات کے خلاف جا رہی ہو، خواہ تمہارے والدین کے یا اور دوسرے رشتہ داروں کے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ سورہ نساء میں یہ مضمون آیا اور سورہ مائدہ جو اس کا جوڑا ہے اس میں پھر یہ مضمون آ رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوں گے اور ترکیب اس میں عکسی ہوگی، یہ اس ایک اصول کی حیثیت سے اکثر و بیشتر یہ چیزیں جو ہیں اسی رنگ میں آپ کو ملیں گی۔ اس کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، وہاں کا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں فرمایا قوامین للہ شہداء بالقسط، مضمون ایک ہی ہے لیکن یہ کہ ذرا ترتیب بدل گئی ہے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اور دیکھو وہاں دیکھیے کس قدر لطیف ہے یہ انداز، وہاں فرمایا تھا کہ خواہ یہ تو گواہی جو ہے حق کی گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا اس تصویر کا دوسرا رخ لیا، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے کوئی تمہاری ذاتی عناد کی بات ہو اور اس کی وجہ سے تم عدل سے کام نہ لو اور جانبداری اختیار کرو اور عدل جو ہے اس کو چھپا لو، اور جو گواہی ہے انصاف کی اور حق کی اس کا اظہار نہ کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ جو عدل کا قول کہنا ہے دشمنی سے اور محبت سے بالا تر ہو کر، یہی ہے هو اقرب للتقوی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تیسرا پھر دیکھیے ترتیب سے آتی ہیں تین صورتیں، سورت نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، ترتیب نزولی میں سورہ انعام جو ہے وہ کم سے کم 7-8 برس قبل نازل ہوئی ہے ان دو صورتوں سے، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہی ہے کہ تیسرے نمبر پر یہ آئی ہے. اس میں پھر فرمایا جامع ترین انداز میں، جس میں کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں کی آیات کا ایک ایک حصہ جو ہے جمع ہو گیا. فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بھی تم کہو زبان کھولو بات کرو کسی بھی مسئلے میں تو عدل سے کام لو، انصاف کرو، خواب وہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف بات جا رہی ہے. تو ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس وقت کچھ عرض کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، میں نے پوری تقاریر پڑھی ہے، ایک ایک حرف پڑھا ہے، میں نے جو کچھ کے نوائے وقت میں چھپا ہے وہ بھی پڑھا ہے ایک ایک حرف اس کا، اور پھر جو ایک ذریعے سے مجھے بھی وہ پہنچ گئے تھے، وہ جو متن ہے جو سردار صاحب کی طرف سے تقسیم کیے گئے ہیں میں نے اس کے بھی ایک ایک حرف کو پڑھا ہے. اب میں ان سب کو اس وقت جو ہے لفظاً زیر بحث نہیں لانا چاہتا، نہ اس کا کوئی موقع ہے، لیکن جو میرا نتیجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے نزدیک سردار صاحب سے دو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. ایک غلطی یہ اول جسے میں کہہ رہا ہوں، اور اس خاص اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ مجاہد اول ہیں سردار عبد القیوم صاحب، اور ان کے اس حیثیت پر کسی نے اگر تان کیا ہے تو میرے نزدیک زیادتی کی ہے. انہوں نے اگر جہاد کشمیر میں حصہ لیا ہے، اور اگر اس کے آغاز میں واقعتاً مجھے نہیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن اگر یہ فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا وہ فضیلت دی ہے، اس پر خامخواہ جو ہے زبان تان. اب اگر کوئی معاملہ اختلاف کا آ گیا ہے تو ہر چیز ہی کو رگیدنا، یہی در حقیقت انسان کا عدل و انصاف سے دور ہو جانا جو ہے اس کا مظہر ہے. جیسا کہ اس وقت اس معاملے کو ہمارے ہاں سیاسی سطح پر بہت اچھالا جا رہا ہے، میرے نزدیک یہ معاملہ جو ہے عدل و انصاف کا نہیں ہے. اگر وہ مجاہد اول ہے تو یہ فضیلت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اور وہ فضیلت جو ہے وہ بہرحال ان سے چھین لینا صرف کسی ایسے معاملے میں وہ درست نہیں ہے. لیکن میں ان مجاہد اول کی غلطی اول جو ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے جسے میں ظاہر کر رہا ہوں کہ انہوں نے خواب خواہ بغیر کسی ضرورت کے علامہ اقبال کی ذات اور ان کے بعض نظریات جو ہے، بلکہ نظریات کی بات ہے ہی نہیں وہاں، ذات کو وہاں خواب خواہ جو ہے اس بحث کے اندر گھسیٹ لیا، حالانکہ معاملہ تو جسٹس جاوید اقبال صاحب کا تھا، اور انہوں نے کوئی بات علامہ اقبال کے کسی حوالے سے نہیں کی ہے بالکل. اب محض یہ بات کہ وہ پسر اقبال ہیں اس لیے ان کی بات کو اقبال کی طرح منسوب کر دیا جائے یا اس کے حوالے سے لازماً علامہ اقبال تک بات پہنچا دی جائے، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. اس میں یقیناً، یعنی میں الفاظ اگرچہ اتنے مناسب نہیں ہیں لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ خام خواہ جذبات میں آ کر میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، ان کا جو حمیت دینی کا جذبہ ہے، سنت رسول کے اتباع کا جذبہ ہے، وہ یقیناً بہت قیمتی جذبات ہیں، لیکن ان جذبات ہی کے اندر اصل میں جیسا کہ میں نے خود دو مرتبہ آج اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ اس کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ پھر کہیں پٹڑی سے اتر جائے اور جذبات کی رو میں بہہ کر جو ہے کسی غلط رخ پر چل نکلے. تو میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ان کی جو ہے، ہمالائن مسٹیک اس کو کہا جائے گا، ہمالیہ جیسی غلطی ہے اس معاملے میں. وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کے نظریات پر جتنی چاہتے تنقید کرتے ہیں، انہوں نے قائد اعظم کا تو غالباً حوالہ دیا بھی ہے سن جو 47 کی ایک تقریر کا ہے، باقی علامہ اقبال کا تو کوئی حوالہ نہیں دیا. انہوں نے جو کہا ہے وہ ان کا اپنا ایک فکر ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے. اس میں بہرحال سامعین کے درجے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں جسٹس جاوید کی حیثیت سے نہ دیکھ رہے ہوں بلکہ پسر اقبال کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوں، لیکن اس کی وجہ سے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ خامخواہ علامہ اقبال کی ذات کو یا ان کی شاعری کو وہاں زیر بحث لاتے، اور اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ تقریر میں جیسے کہ عدم توازن ہو جاتا ہے، اس میں یقیناً توازن کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹا ہے. تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ وہاں میں نے جتنا بھی پڑھا اور جائزہ لیا، کوئی ضرورت فی الواقع موجود نہیں تھی کہ وہ علامہ اقبال کی ذات کو، ان کی شخصیت کو زیر بحث لاتے. وہاں کوئی ایسی ناگزیر ضرورت پیش نہیں آ گئی تھی، انہیں چاہیے تھا تنقید کرتے، برملا کرتے، ڈٹ کر کرتے، اور وہ اعلی رؤوس الاشہاد کرتے، موجود تھے سامنے جاوید اقبال سامنے، اگر بالفعل فرض نہ بھی ہو کسی ایک تقریر کے اندر تو بہرحال ناروے میں موجود تھے، وہ بات بالواسطہ ان تک پہنچ جاتی، ان پر جتنی چاہتے وہ تنقید کرتے. لیکن یہ کہ علامہ اقبال کی ذات کو اور شخصیت کو اور ان کی بے عملی، یا بلکہ وہ تو جذبات کی رو میں بہ کر بد عملی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ جذبات کی بات ہے میرے نزدیک، لیکن بہرحال قابل اعتراض بات ہو جاتی ہے. اس میں یقیناً ان کا جو توازن کا جو دامن ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا محمد منور صاحب نے جو تین اشعار کہے ہیں اس کا کم سے کم پہلا مصرع تو 100% درست ہے. تھا ناروے میں آپ کا اسلوب ناروا. یہ ناروا انداز جو ان کا ہے, جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے, بہت ہائی پیڈسٹل سے گویا کہ گفتگو کر رہے ہیں, اور علامہ اقبال کی شخصیت تو ان کے نگاہوں میں بالکل ہی نیچے ہے, اگرچہ انہوں نے ان کی شاعری کو قرآن سے بھی جا ملایا ہے. یہ بھی ان کا پہلو ہے کہ جو وہاں نظر آتا ہے. اس میں بھی ایک عدم توازن ہے کہ واقعتاً اگر صغرا کبرا جوڑ لیا جائے تو اگر اس وجہ سے کہ علامہ اقبال کے کلام سے کچھ لوگ جو ہے صحیح تاثر نہیں لے رہے یا اس کی تاثیر جو ہے ظاہر نہیں ہو رہی, بلکہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہے الٹا جیسے قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن نے خود کہا اپنے بارے میں کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, تو اگر یہ شکل ہو جاتی ہے کبھی تو پھر اگر وہ کہتے ہیں اس وجہ سے میں روکتا ہوں کہ وہ اقبال کا کلام نہ پڑھے, تو منطقی طور پر تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر قرآن کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ان کا وہ عدم توازن ہے کہ وہ جذبات کی رو میں بہ کر جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں یقیناً توہین کا پہلو نکلتا ہے. میرے نزدیک اس میں خالص دینی اعتبار سے بھی ایک مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں تلقین اور تعلیم یہ ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو معبود بنا لیں اور ہر تنقید سے بالا تر سمجھیں. تنقید ان کی ان پر کرنا کوئی حرام نہیں ہے, لیکن اذکروا موتاکم بالخیر اس کا بالعموم جو ہوگا اصول یہ ہوگا کہ عام طور پر ان کا ذکر خیر میں ہونا چاہیے, بھلائی میں ہونا چاہیے. بلکہ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا جو ہے اس میں یہاں تک اس نوعیت کے الفاظ آئے ہیں, صحیح الفاظ تو یاد نہیں ہے اس وقت, اس لیے کہ وہ پہنچ چکے. فَإِنَّهُمْ بَلَغُوا إِلَى مَا عَمِلُوا أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انہوں نے جو عمل کیا تھا اس تک تو وہ تو پہنچ چکے. اب تم خام خواہ زبان جو ہے دراز کرو اور خام خواہ اس کھولو اور زبان تان جو ہے وہ دراز کرو تو اس کا کیا حاصل ہوگا. جو بھی تھا, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک امت ہے جو گزر گئی, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور پہنچ گئے, یا اس حدیث میں جیسے فرمایا گیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس تک وہ پہنچ گئے, ان کے اعمال اب ان کے سامنے موجود ہیں. تو تم ان کا ذکر اب کرو, اذکروا موتاکم بالخیر, خیر سے. کہیں اگر ضرورت پیش آ ہی جائے, کہیں کوئی تنقیدی اختلاف رائے, اختلاف رائے میں بھی کرتا ہوں علامہ اقبال سے بعض معاملات میں, انہیں اجتماعات جمعہ میں بعض پہلوؤں سے میں نے اظہار کیا ہے, لیکن یہ کہ اس میں ایک ادب کا پہلو ہوتا ہے, ان کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس انداز سے. صحابہ کرام سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے آدمی کو, لیکن بہرحال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. ان کے معاملے میں صحابۃ کلہم عدول کی بات سامنے رہے گی. اجتہادی غلطی ہو سکتی تھی, صحابی سے ہو سکتی تھی, اجتہادی غلطی ہو سکتا ہے کوئی شخص قرار دے حضرت عمر کے کسی اقدام کو, ہو سکتا ہے حضرت علی کے کسی اقدام کو. تنقید کرنی بھی پڑے کسی معاملے میں, اختلاف رائے کا اظہار کرنا ناگزیر ہو جائے, تو اس کا اسلوب جو ہے وہ بہت ہی مؤدب ہونا چاہیے, بہت ہی ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات ہونی چاہیے. تو اس پہلو سے یقیناً وہ تقریر جو ہے اس میں اس طرح کے جملے بھی ہیں کہ کسی ایک شخص کو بھی میں نے جو اقبال کے حلقے سے یا اقبال کا پڑھنا پڑھانے والا جس کا اوڑھنا بچھونا اقبال ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہو. اور یہ کہ ان کے علامہ اقبال کے کلام سے تاثیر سلب کر لی گئی ہے. اب دیکھیے میں بدعملی کے لفظ کو لے رہا ہوں کہ اگر کہیں کچھ کہنا ہو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کم عملی, کم کوشی, جیسے اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے کہ نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. تو کم کوشی, کم عملی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ذرا اور اس سے زیادہ سخت ہو, بے عملی کا لفظ بھی کوئی انسان لے آئے, لیکن بدعملی کا لفظ. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخبار کے الفاظ کا چناؤ جب تقریر خطیبانہ انداز میں ہو رہی ہو تو اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک سیدھا سا راستہ سردار صاحب کے لیے کھلا ہوا تھا. افسوس یہ ہے, بدقسمتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. ایک چھوٹے سے بیان میں معذرت ہو جاتی ہے کہ میں, اور پورا الزام بھی وہ رکھ سکتے تھے اس میں جسٹس جاوید اقبال صاحب پر کہ انہوں نے ایسی بے سروپا باتیں کی اور اس قدر غلط باتیں کی کہ میں اپنے جذبات کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکا, اور میری جو حمیت دینی ہے اور نظریہ پاکستان کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہے, یا اور سنت نبوی اور اتباع نبوی علی صاحب الصلات والسلام کے ساتھ کی جو اہمیت میری نگاہ میں ہے، میں اس کے پیش نظر اپنے اندر وہ توازن قائم نہیں رکھ سکا، اور کچھ ناروا اور نازیبا الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں جس پر کہ میں معذرت خواہ ہوں. یہ الفاظ اگر وہ کہہ دیتے اور اسی پر اکتفا کرتے تو سارا مسئلہ جو ہے ختم ہو جاتا، یہ بات آگے بڑھتی ہی نہ. اور اب بھی میں نے ایک حوالے سے کوشش کی تھی کہ انہیں اس یہ پیغام پہنچا دوں. میرے نزدیک انہوں نے لاہور، اہل لاہور کے سامنے یا پورے ملک کے سامنے اپنے موقف کے اظہار کا طریقہ بھی غلط اختیار کیا ہے. اس میں اول تو یہ کہ جنگ فورم کو اس کا ایک یعنی مقام بنانا، یہ بھی میرے نزدیک اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اعتبار سے حکمت کے خلاف تھا. وہ خود یہاں پر آ سکتے تھے، صاحب حیثیت ہیں، بڑی سیاسی ان کی حیثیت ہے، وہ آزاد کشمیر کے صدر ہیں، وہ کوئی ہال میں اہتمام کر سکتے تھے، اپنی گفتگو رکھتے، کھلم کھلا لوگوں کو وہاں پر بلا کر اپنی بات جو اسے کنوینس کرتے. میں نے خود پاس حاصل کیے تھے جنگ فورم کے اس اجلاس میں جانے کے لیے، تاکہ میں خود براہ راست سنوں، اور چونکہ میں اعلان کر چکا تھا کہ مجھے جمعے کے اس اجتماع میں گفتگو کرنی ہے، لیکن اڑتی سی بھنک میرے کان میں یہ پڑی کسی ذریعے سے کہ جنگ والے مجھے اپنے فورم میں رکھنا چاہتے ہیں. اور مجھے یہ معلوم تھا بعض تجربات جو ہوئے ہیں کہ ایسے مواقع پر اپنی بات آدمی پوری کہہ نہیں سکتا، اپنے پینل میں وہ شامل تو ہو جائے گا، آدمی نام تو آ جائے گا، لیکن بات اپنی پوری کہنے کا موقع نہیں ہوتا اور اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میری طبیعت بھی ویسے ٹھیک نہیں تھی اور میں پھر وہاں نہیں گیا، اگرچہ یہ بات وہاں غلط بیان کی گئی ہے کہ مجھے دعوت دی گئی تھی. میں اس کا میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت یہاں کر دوں، اس میں تھوڑا سا جو بے احتیاطی کی گئی ہے وہاں اس کا ازالہ ہو جانا چاہیے غلط فہمی کا. اگر مجھے باضابطہ دعوت ہوتی تو یا میں باضابطہ معذرت کرتا اور یا وہاں حاضر ہوتا، لیکن مجھے کوئی باضابطہ دعوت اس پینل کی نہیں تھی. البتہ میرا اپنا ارادہ تھا کہ میں خود جا کر سنوں ساری بات، تاکہ میں رائے قائم کر سکوں جیسا کہ میں نے وقت لگایا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے پڑھی ہیں، اس کے بعد اپنی ایک رائے دے رہا ہوں. لیکن جب یہ بھنک میرے کان میں پڑ گئی کہ وہ جنگ پینل میں مجھے شامل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک سبب بنا میری دوسری اور اسباب کے ساتھ کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. میں سفر طویل کر کے آیا تھا اور میں کافی اس اپنی بیماری کے بعد سے روڈ جرنی سے بچ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس مرتبہ مجھے بعض اسباب سے سڑک کا سفر کرنا پڑا تو اس سے طبیعت مشتبہ تھی. یہ سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً یہ پہلو بھی شامل تھا کہ میں اس پینل میں شامل ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہاں بات کہنے کا پورا موقع نہیں ہوتا، لہذا میں نہیں گیا. البتہ یہ کہ میں نے ساری تقریریں جو ہے سنی ہے، تو میں جو اس وقت عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ میں نے سنی ہے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، میں نے وہ چیزیں پڑھ لی ہیں جو اس وقت وہاں کہی گئی ہیں، کہ کوئی ویڈیو وغیرہ میں نے نہیں دیکھا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سردار صاحب اپنے طور پر کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے، پھر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے تو شاید ڈھائی تین گھنٹے کی تقریر کی ہے، سوال جواب کیا ہوئے وہ تو بعد میں ابھی اس کا کوئی ایک حرف بھی چھپا نہیں ہے، جب چھپے گا تو سامنے آئے گا کہ سوال جواب کیا ہوئے. لیکن یہ کہ اس میں اس سائے کھکھیڑ کی بجائے جس سے معاملہ سلجھ نہیں رہا مزید الجھ رہا ہے، ایک شکل جو ان کے لیے تھی جو میں نے ایک ذریعے سے ایک درخواست کی شکل میں بھی ان تک پہنچائی تھی، یہ صورت اور یہ تجویز کہ آپ ایک مختصر سا بیان دے کر اس معاملے کو ختم کیجئے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی شکل بلکہ چلی جاتی ہے اور معاملات الجھتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ شکل اختیار کر لیں. بہرحال انہوں نے جو بھی مناسب سمجھا ہے، رموز مملکت خیش خسروان دانند، وہ تو وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی پالیسیز کا. لیکن یہ کہ جو بھی میری رائے ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ ان سے یقیناً یہ دو غلطیاں ہوئی ہیں. وہ قطعاً کوئی ضرورت وہاں موجود نہیں تھی علامہ اقبال کے بارے میں لب کشائی کی، ساری بات وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی تقریر میں جو باتیں آئی تھیں ان کے حوالے سے کر سکتے تھے. اور دوسرے یہ کہ وہاں جو اسلوب ان کا ہے وہ بھی یقیناً ناروا ہے. یہ لفظ میرے نزدیک نہایت مناسب ہے، اس میں ابتذال کا بھی کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اسلوب ناروا تھا، بات جو ہے انداز اس کا جو وہ انداز جو ہے مناسب نہیں تھا علامہ اقبال کی شان میں. میں یہاں اپنا ایک نقطۂ نظر عرض کر دوں، اگرچہ آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں، میری نگاہ میں علامہ اقبال کا مقام بہت بلند ہے. اگرچہ میں انہیں کوئی ولی اللہ نہیں سمجھتا، میں انہیں کوئی اپنے لیے اسوہ حسنہ نہیں سمجھتا، انہیں کوئی اپنے لیے واجب التقلید اور واجب الاتباع نہیں سمجھتا، یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن فکر کے اعتبار سے میرے نزدیک
اس عہد حاضر میں ان سے زیادہ صحیح ترجمانی کسی شخص نے نہیں کی. میں انہیں ترجمان القرآن سمجھتا ہوں اس دور کا، قرآن مجید کا ترجمان، قرآن کے فکر اور قرآن کے حکمت کا شارح اور ترجمان، اور وہ اس دور کا، اس اعتبار سے کہ اس دور کے علمی مسائل، اس دور کے فلسفیانہ مغالطے، اس دور کے تمدنی پیچیدگیاں، یہ اس درجے گمبھیر معاملات ہیں، یہ ہر شخص کے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ جس کی عمر ان میں بیتی ہو. اسی کے اندر جو ہے وہ، جیسے کہ خود وہ کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، مجھے اس تہذیب حاضر اور تمدن نو اور فلسفہ جدیدہ اور جو نظریات دور حاضر ہیں، ان کی آگ میں مجھے اللہ نے ایسے ہی ڈالا ہے جیسے ابراہیم کو ڈالا تھا آگ میں، اور اس میں سے نکلے ہیں، اس میں سے نکل کر، آگ میں سے نکل کر جو کندن ہوا ہے شخص، کہ جس اعتماد کے ساتھ اور جس وسوخ کے ساتھ، جس گہرے یقین کے ساتھ انہوں نے اسلام کے موقف کا دفاع کیا ہے، بلکہ دفاع نہیں کیا، جارحانہ انداز میں مغرب کے فکر اور فلسفے کے اوپر تنقید کر کے، اور اسلام کے لیے مدافعانہ کی بجائے نہیں بلکہ آگے بڑھنے والی ایک پوزیشن جو ہے فکر اور فلسفہ اور نظریاتی سطح کے اوپر فراہم کی ہے، یہ کوئی عام کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. دیکھیے، میں چار چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے الفاظ نوٹ کرانا چاہتا ہوں. چار چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہونی تو چاہیے، آئیڈیل تو ہے جمع ہو جائے کسی شخص میں. اگر یہ چاروں چیزیں کسی شخص میں جمع ہو گئی تو وہ تو اس عہد حاضر کا امام بن جائے گا، وہ تو پھر وہ کیفیت ہوگی کہ جو جس کو کہ ہم روایتاً کہتے ہیں امام مہدی، شاید وہ شخص ہو ایسا کہ جس کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں. ابھی ان کا جو بھی دور ہے، کب آئے گا، کتنا وقفہ ہے، اس وقت تو ہمیں ان چار میں سے ایک چیز بھی کسی شخص میں اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں اس کی بڑی قدر ہوگی. ہم اس چار میں سے ایک چیز کی بنیاد پر بھی اس سے انتہائی محبت کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چار میں سے ایک چیز کسی کے پاس ہے تو بقیہ تین چیزوں کو بھی خامخواہ اس کی ذات میں فرض کر لیا جائے، محبت کے غلو میں اور عقیدت کے غلو میں آنکھیں بند کر لی جائیں، ان تین چیزوں کے فقدان کو نظر انداز کر دیا جائے. اس کو اپنی جگہ ماننا چاہیے کہ یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں، لیکن ایک چیز بھی اگر ہے تو ماننا چاہیے کہ اس شخص کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اور اس پہلو سے اگر اس نے اس امت کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے تو ایک زیر بار احسان ہونے کا جو ایک کیفیت ہونی چاہیے، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو اس کے خلاف، اس کے علاوہ کوئی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. چار چیزیں گن لیجئے، وہ چاروں چیزیں ہیں فکر، ذکر، علم اور عمل. یہ ذکر و فکر کو تو علامہ اقبال نے بھی جمع کیا اور مولانا روم نے بھی جمع کیا، ای قدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن، اتنا کچھ ہم نے تمہیں سمجھا دیا، باقی اب فکر کرو، سوچ کرو، سوچ بچار سے کام لو، اور اگر فکر جامد ہو جائے تو جاؤ پھر ذکر کرو، پھر ذکر سے، ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید ہی افسردہ ساز. ذکر ہے کہ جس سے جب فکر جامد ہو جاتی ہے، جب اسے آگے راستہ نہیں ملتا، تو ذکر جو ہے جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک حرکت اور برکت اور ہر چیز کے اندر چہل پہل نظر آنے لگتی ہے، تو فکر صحیح کے اندر جو اصل حرکت اور برکت اور چہل پہل ہوگی وہ ذکر کے ساتھ ہوگی. لیکن یہ کہ یہ اختلاط ذکر، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، جز میں قرآن زیزمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، اور فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. ذکر اور فکر کے اختلاط سے وہ فقر قرآنی وجود میں آتا ہے. اور فکر را کامل ندیدم جس میں ذکر، اور یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں عاشق قرآن ہیں، دونوں ترجمان القرآن کا مقام ہے ان کا، دونوں ہی نے قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے. وہ بھی ان کو بھی کہا گیا ہے کہ مسنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبانے پہلوی، اور اقبال نے بھی کہا ہے کہ میں نے بھی گوہرے دریائے قرآن سفتام، میں نے تو کچھ نہیں کیا، قرآن مجید کے دریا میں سے موتی چن چن کر میں نے یہ فرو دیے ہیں اور چن دیے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ان کے حسن و جمال سے اپنے بہراور ہو، بہرا اندوز ہو. تو یہی ہے دونوں کا کمال، اس لیے کہ یہی چیز قرآن کہہ رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض یہ دو چیزیں، ذکر اتنا، دوا میں ذکر، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کی یاد، اور فکر آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں فکر، یہ دو چیزیں، فقر قرآن، اختلاط ذکر و فکر. اول تو ہماری بدقسمتی ہے یہ دو چیزیں یکجا نہیں ملتی، کہیں فکر ہے تو قرآن ذکر کی لذت سے آشنائی ہی نہیں سرے سے، کہیں اگر فکر ہے تو ذکر نہیں، اور ذکر اگر ہو رہا ہے تو فکر کا دائرہ جو ہے انہوں نے خالی چھوڑ دیا ہے، ادھر انہوں نے قدم ہی نہیں رکھا ہے عام طور پر الا ماشاء اللہ. اسی طرح ایک ہے علم، ایک ہے عمل. علم صحیح اور پھر عمل صحیح ہونا تو چاہیے کہ دونوں ہو، علم اور عمل بھی ہو، ذکر اور فکر بھی ہو. پھر جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، جہاں یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں گی تو میں پھر عرض کر رہا ہوں وہ امام ہوگا، ہے وہی اپنے زمانے کا امام حاضر جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، پھر تو وہ شکل ہوگی. لیکن جب تک وہ شکل نہیں ہو رہی ہے تو غنیمت سمجھیے. اگر اللہ نے کسی کو فکر صحیح دیا، کسی کو علم صحیح دیا، اب علم اور فکر میں بھی فرق ہے. ہمارے علماء کرام علم کے خزانے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ علم کے ڈیمز ہیں، بہت علم جو ہے وہاں پر ہزاروں فٹ گہرا پانی جیسے کھڑا رہتا ہے ڈیمز کے اندر، وہاں پانی کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ایک ہماری بدقسمتی کہیے کہ چینل ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں، معاشرے کی سوچ، ان کی گفتگو کے انداز، ان کا سوچ کے لیے اصطلاحات یہ بدل گئے. اب لہذا پانی تو موجود ہے، اس کا ابلاغ نہیں ہو رہا ہے، وہ زمین تک پہنچ نہیں رہا ہے. جب تک وہ ڈیم کے اندر جو پانی کھڑا ہے وہ پھر اب نہروں کے ذریعے سے، ڈسٹریبیوشن چینلز کے ذریعے سے، راجباہوں کے ذریعے سے زمین پر نہیں پہنچے گا تو وہ کارگر تو نہیں ہوگا. تو علم تو بہت ہے، اس علم کی بھی قدر ہونی چاہیے. علامہ اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فکر کی بہت بلند سطح پر ہیں. میں لفظ فکر ہی سب سے زیادہ ان کے لیے نمایاں طور پر استعمال کروں گا، فکر کی جامعیت، فکر کی صحت، فکر کی ہماگیریت، ان تمام پہلوؤں سے واقعہ یہ ہے. میرا تو چھوٹا سا کتابچہ ہے لیکن میں نے اپنا دل نکال کر اس چھوٹے سے کتابچے میں علامہ اقبال اور ہم میں نے رکھ دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی مفتی اعظم مانتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے وہ اللہ کا بندہ خود اتنا اس معاملے میں محتاط تھا، اس نے کبھی کسی معاملے میں فتویٰ نہیں دیا. انہیں انتہائی شدت کے ساتھ احساس تھا کہ قانون اسلامی، شریعت اسلامی کی تدوینیں نو ہونی چاہیے. جو چیزیں ان کے ذہن پر آخری وقت تک مسلط رہی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، معلوم ہے، معروف ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام خود صرف یکا و تنہا کرنے کی ہمت نہیں کی، اس لیے کہ اس کے لیے کچھ اور تقاضے ہیں. پوری زندگی جو ہے حدیث نبوی کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہو، پوری زندگی جو ہے فقہا کے جو بھی دلائل ہے اور اصول فقہ کی عظیم کتابیں ہیں، مجلدات ہیں، ان کی ارکریزی کے اندر گزری ہو، تب کہیں جا کر صرف قرآن مجید کی گہرائی میں غوطہ زنی وہاں کفایت نہیں کرے گی. جب قانون اسلامی کی تدوین کا مسئلہ آئے گا تو حدیث اور فقہ اور ائمہ جو دین ہیں اور فقہا ہیں ان کے استدلالات، ان میں زندگی کھپی ہو جس شخص کی، وہ یہ کام کر سکے گا. تو اسی لیے انہوں نے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو متعدد خطوط لکھے. بعض اسباب ایسے ہو گئے تھے کہ ان کا کچھ اختلاف ہو گیا دیوبند میں، اور وہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر جا رہے تھے. اب یہ موقع غنیمت سمجھا علامہ اقبال نے، شاید اس سے پہلے بھی خطوط لکھے ہوں، لیکن اس موقع پر تو انہوں نے، میں بلکہ لفظ خوشامد تک استعمال کروں گا، اور اس میں ان کا مقام ہے، اس میں ان کا رتبہ ہے. اس مقام پر فائز ہونے کے بعد جس وقت، جس پر کہ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فائز کر دیا تھا ان کی زندگی ہی کے اندر، لیکن انہوں نے بالکل ایک جس سے جیسے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بجائے ڈابھیل جانے کے لاہور آ جائیے، میں اس فقہ اسلامی کی تدوین نو، شریعت یا قانون اسلامی کی تدوین نو کے ضمن میں میں نے جدید نظریات کا مطالعہ کیا ہے، میں جانتا ہوں، میں بھارت لا ہوں، میں فلسفہ قانون سے واقف ہوں، اور آپ ہیں جو شریعت کی ان وادیوں کے اندر پوری عمر جو ہے آپ نے اسی کے اندر بسر کی ہے، ہم دونوں جمع ہو جائیں تو یہ کام ہو جائے گا. لیکن جب وہ نہیں آ سکے تو علامہ نے یہ کام نہیں کیا. یہ ہے اصل میں، انسان کو اپنی لیمیٹیشنز کا بھی علم ہو، اپنے وہ کیا کام کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کیا ہے کیا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا جان لینا بہت ضروری ہے کسی عظیم شخصیت کے لیے. ورنہ یہ کہ کسی ایک پہلو سے اسے کوئی بہت عظمت اگر عطا ہو گئی ہو اور وہ دوسروں میں بھی سمجھے کہ وہ میں اسی پلے پر اور اسی مقام پر اور اسی درجے پر پہنچ گیا ہوں، تو وہ ایک پہلو جس میں اسے حاصل ہوا ہے اس کی بھی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس سے لوگ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. باقی جہاں تک اتباع شریعت کی کمی ہے، آخر کون شخص ہے جو اس سے واقف نہیں ہے؟ شریعت کی کے اتباع کی، وہ نماز با جماعت کی پابندی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے لیے تو کوئی گواہی جو ہے چشمدید چاہیے، لیکن یہ کہ یہ عام طور پر معلوم ہے نماز با جماعت مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ان کے معمولات میں نہیں تھا. اسی طریقے سے بہرحال داڑھی انہوں نے نہیں رکھی، آخر وقت تک نہیں رکھی. اس پر اگر کسی کو کوئی افسوس ہے، رنج ہے، وہ اپنی جگہ پر اس کو رکھے. ان کی اپنی زندگی میں یہ باتیں ہوتی تھیں اور ہم عصر لوگ ان کے منہ پر یہ تنقیدیں کرتے تھے، اور انہوں نے واقعہ یہ کہ اس میں بھی عظمت کا پہلو ہے کہ کبھی برا نہیں منایا. خود بھی انہوں نے کہا کہ میں تو اقبال بڑا بے شک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. اب یہ چاہے ایک لطیف انداز میں یا مزاحیہ انداز میں بات کہی گئی ہو، لیکن واقعہ یہ کہ یہ جو آخری نظم ہے بانگ درا کی، اگرچہ ظریفانہ کلام میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی شان بہت بلند ہے کہ اسے ظریفانہ کہا جائے. یہ بالکل جو اکبر الہ آبادی کا انداز ہے کہ عارفانہ ایسا خیالات و جذبات کو اور انداز بڑا سہل اور عام فہم بنا دینا، اس میں جو کمال حاصل تھا اکبر الہ آبادی کو، اس کی ایک جھلک یہاں پہ آپ کو ملتی ہے. اس لیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. اب یہ کوئی ظریفانہ کلام ہے؟ اس میں جو حقیقت مضمر ہے، اس میں جو حق جو ایک عظیم وہ حقیقت جو ہے جس کی طرف وہ رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ شعر جو ہے ان کا جب عشق پہ عادی بن نہ سکا، یہ چیز جو ہے جب تک کہ انسان کا جو ہے خون جگر شامل نہیں ہوتا ہے اس کی کاوشوں کے اندر، تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ چیزیں بڑی اعلی عارفانہ سطح کی گفتگو. تو اس اعتبار سے مجھے تو اصل میں ایک صاحب نے ایک جملہ سنایا تھا، اور میں نام بھی لے دینا چاہتا ہوں، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے کچھ بڑا ہی تلخ جملہ کہا تھا علامہ اقبال سے ان کے منہ پر، اور وہ جملہ تو میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں اور خام خواہ ان کو نقل کر دیں، لیکن بہت تلخ جملہ ان کی بے عملی کہہ لیں یا کم عملی کہہ لیں اس کے اعتبار سے. تو علامہ اقبال نے اس کو ایک بزرگ کی طرف سے بات سمجھا، اور بہت ہی متانت کے ساتھ لیکن بڑے لطیف پیرائے میں بات کو ٹال دیا کہ مولانا اگر قوال کو خود ہی حال آ جائے تو وہ قوالی کیسے کرے گا. اب یہ کہہ کے بڑے لطیف انداز میں اس بات کو، اس بحث کو جو ہے ٹال دیا ہے. لیکن یہ بات اگر کہی جائے علامہ اقبال کے بارے میں ادب کے ساتھ کہی جائے، ایک اعتراف حقیقت ہے، لیکن اس سے ان کا مقام کسی درجے میں کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ فکر، وہ سوچ دور حاضر کی اعلی ترین علمی سطح پر، اس ایمان کے ابدی حقائق اور اسلام کی کا جو نظام حیات ہے اس کے خصوصاً اجتماعی پہلوؤں کو جس اعتماد کے ساتھ، جس صحت کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے، اس کی کوئی دوسری نظیر میرے نزدیک، دوسری بڑی بڑی شخصیتیں اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کی حیثیت ان کے خوشہ چین کی ہے، انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. یہ بات ہے کہ وہاں سے کوئی نقطہ لیا اور پھر کوئی شخص بہت تفصیل میں اس کو بیان کرے اور بہت وضاحت کے ساتھ اور عام فہم انداز میں، تو یقیناً افادے کا حلقہ اس کا وسیع ہو جائے گا اور ان کی خدمت بھی یقیناً جو ہے امت کے اوپر ایک احسان کے زمرے میں آئے گی. لیکن یہ کہ وہ فکر اور اپنی اعلیٰ ترین اور جامع ترین سطح پر، بعض حضرات ہیں اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں ان کی فکر بہت بلند ہے، اور اگرچہ اس کے اصول وہیں سے ماخوذ ہیں، وہیں سے مستعار ہیں، لیکن یہ کہ اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں ان کی سوچ بہت ہی رجعت پسندانہ ہے، اسلام کی تعلیم کو وہ سمجھ ہی نہیں سکے ہیں، اور اس دور کے تقاضوں کا تو خاص طور پر ان کو بالکل شعور ہی نہیں ہو سکا ہے. تو آپ کو ملیں گے، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں اعلیٰ بات کہی ہے، اچھی بات کہی ہے، صحیح انداز میں کہی ہے، اس کا جو مقام ہے اس کا اعتراف ہونا چاہیے، جو کمی ہے اس کمی کا بھی اعتراف ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک ادب کا پہلو شامل رہنا چاہیے. تو میں نے اپنے احساسات جو ہیں آپ حضرات کے سامنے علامہ اقبال کے بارے میں عرض کر دیے. چند جملے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی دونوں تقریروں میں جو خیالات وہاں ظاہر ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے خیالات ہو، تو اول تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ جو یہ بہت اونچا مقام ہے، وہ ہمارے یہاں کی عدلیہ کی بہت اونچی پوزیشن میں پہلے چیف جسٹس رہے ہیں، اب بھی سپریم کورٹ میں ہیں، ذرا اسے خیر بات کہہ کر میدان میں آنا چاہیے، پھر انہیں اپنے نظریات کا پرچار کرنا چاہیے. اگر وہ ان کا کنوکشن ہے، ان کے نظریات ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، تو پھر آئے ہم اپن اسی کام میں لگے اور اپنی دیانتن جو ان کی رائے ہے اسے پیش کریں. لیکن یہ جو حیثیت ہے مجھے یاد آیا, اصل میں آج سوچ رہا تھا کہ جب یہ ختم نبوت تحریک 1953 میں چلی ہے اور پھر اس کے جو بھی حالات ہوئے اس پر نہیں مجھے گفتگو کرنا ہے, لیکن پھر جو کورٹ آف انکوائری اس پر قائم ہوئی اس میں جو جسٹس منیر صاحب کا جو بھی کردار اور رویہ تھا, علماء سے جس طرح ان کا عناد اور بغض جو ہے ان کے ایک ایک جملے سے جو ہے ظاہر ہوتا تھا, جس طرح وہ ان کی توہین کر رہے تھے, اس وقت ایک بات کہی تھی, اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر تھے اور تسلیم کے ایڈیٹر تھے ملک سعید صاحب, بہت سے لوگ تو ان کا نام بھی بھول گئے ہوں گے اب, لیکن یہ کہ وہ بہت فعال تھے اس زمانے میں اور کورٹ میں وہ جماعت اسلامی کی طرف سے وہ تھے, چونکہ وہ تھے بھی وکیل. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور بڑے دلیری کے ساتھ کہا تھا کہ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں, نظریات پھیلا رہے ہیں, اگر آپ واقعتاً اس کے پرچارک بننا چاہتے ہیں تو موتی گیٹ میں آئیے اور عوام کے سامنے بات کیجیے, آپ کو یہاں عدالت کی سوچی کرسی کے اوپر بیٹھ کر اور اس طریقے سے اپنے نظریات کے پرچار کے لیے اس موقع کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو میں جسٹس صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر ان کے نظریات ہیں, وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہرحال ایک تو پسر اقبال ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک مقام و مرتبہ وہ تو بہرحال رہے گا, اس لیے کہ بہرحال اقبال کے بیٹے ہیں, اقبال کا انہوں نے فائدہ بھی خوب اٹھا لیا ہے, 50 برس ہو گئے ہیں کہ ان کی کتابوں کی کمائی جو ہے آج تک کھائی جا رہی ہے اور انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ اقبال کے کلام کو عام کر دیں کہ ہوا اور پانی کی طرح سے یہ اب اس امت کے لیے جو ہے ہم نے جائز کیا اور اپنے مفادات کو اس پر سے ختم کر رہے ہیں. تو پسر اقبال ہونے کی حیثیت سے مالی مفادات یا اور دوسری حیثیتیں جو ہیں, جو ان کی کوٹھی کی قیمت جو انہیں ملی ہے وہ ظاہر بات ہے پسر اقبال ہونے کی حیثیت سے ملی ہے, تو ان تمام چیزوں سے ذرا وہ تو بہرحال ان کا ایک علیحدہ پہلو ہے, لیکن کم سے کم یہ کہ ملک کے اعلیٰ ترین عدلیہ کا جو ایک مقام ہے اس سے کم انہیں جو ہے اور دستبردار ہو کر پھر کھلم کھلا ایک دانشور کی حیثیت سے دیانتاً جو ان کی آ رہا ہے وہ انہیں پیش کرنی چاہیے اور اس میں جو ان اپنی حیثیت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں پھر ان کو جو موقع ٹیلی ویژن کے اوپر مل گیا ہے کہ پھر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے. جو غلطی سردار عبد القیوم خان صاحب کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو معاملات جو ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کے ہیں ان کے بارے میں میرے جذبات بھی کوئی کم نہیں ہے. اور میں یہاں پر 4 نکات ایسے نوٹ کر کے لایا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں عرض کر دوں. اولاً یہ کہ ان کی گفتگو کی بعض باتیں یقیناً ایسی ہیں جو اعلیٰ فلسفیانہ سطح کی ہیں اور ان کی اچھی تعبیریں بھی ممکن ہیں, بہت سے لوگ ان کی ان باتوں کی تعبیریں کر رہے ہیں اور وہ ممکن ہے, میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس سب کے سے علیحدہ ہٹ کر انہوں نے پورا زور صرف کیا ہے ایک تقریر میں اس پر کہ علامہ اقبال تو اصل میں قوت کے قائل تھے اور قوت سے ان کی مراد تھی مادی قوت, سائنس اور ٹیکنالوجی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کی اس دنیا میں کون سا اندھا انسان ایسا رہ گیا ہے کہ جس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کا احساس نہ ہو, کون بے وقوف آدمی ہوگا, کس لیے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے, کیا مسلمانوں میں اس چیز کی کمی رہ گئی, کیا مسلمانوں کا کیا ادراک نہیں, کیا واقعتاً اس دور میں گئے گزرے دور میں بھی سائنسدانوں کی سطح میں مسلمانوں نے لوگوں کو لا کے نہیں کھڑا کر دیا ہے ہم پلہ اور برابر, کیا ہمارے ایٹمی جو ماہرین ہیں اس وقت وہ پوری دنیا کو جو سرپرائز دینے کی پوزیشن میں نہیں آ گئے, کیا ہم پورے عالم اسلام میں واحد ایک ملک نہیں ہے کہ جنہوں نے اس معاملے میں بہرحال اس حد تک پیش رفت کی ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں. تو ایک چیز کے جو عام ہے, کھلی ہے, واضح ہے, موجود ہے, ظاہر بات ہے کہ اس کے پرچار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ایک موقع ملے ایک مجلس کے اندر خطاب کا اور آپ اسی کو جو ہے پیش کر رہے ہیں, اور واقعتاً علامہ اقبال کا یہ خیال نہیں ہے, اگر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. یقیناً اسلام نے سائنس کی حوصلہ افزائی کی ہے, ایک تاریخی واقعے کی حیثیت سے یہ ہے, توہماتی دور سے قرآن نے نکالا ہے نوع انسانی کو, توہماتی دور سے نکل کر حقائق پر, ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ یقیناً ایک نئے دور کا آغاز تھا, سائنس کو ہے جو پرانی مردہ سائنس تھی اسے زندہ کیا ہے, اس میں اضافے ہوئے ہیں, ٹیکنالوجی کے میدان میں لوگ آگے بڑھے ہیں, عالم اسلام کی بڑی خدمات ہیں, جو ہمارے ہاں سائنسدان اور مفکرین پیدا ہوئے ہیں ان کا احسان یورپ آج تک مانتا ہے, غزناطا اور ان کی قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے یہ ساری روشنی گئی تھی, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ قوت ایمان ہے, اصل میں جو فقدان ہو رہا ہے وہ ایمان کا ہے, یقین کا ہے, یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے. وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پگ پوری، ورنہ دوسرے میدانوں کے اندر کوئی معاملہ ایسا کمی کا نہیں ہے، اور وہ تو ہم ان سے بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ آج جس طریقے سے وہ کبھی قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے اور ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے لے کر گئے تھے، ہم بھی لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اگر یقین ہوتا ہمارے نوجوانوں میں، وہ امریکہ میں آباد نہ ہو جاتے، واپس آتے، چاہے یہاں پر ان کو وہ تنخواہیں نہ ملتی، چاہے یہاں ان کے لیے وہ سہولتیں نہ ہوتی، لیکن اعلیٰ ترین صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد وہ وہاں کی جو بھی آسائشیں ہیں اور جو وہاں کے شاندار مستقبل ہیں اس کے پھندے میں گرفتار ہو کر وہاں نہ بیٹھ رہے تھے۔ تو اصل فقدان ایمان کا ہے، اصل کمی یقین کی ہے، اصل وہ سینس آف ڈائریکشن ہے جو ہم لوز کر چکے ہیں۔ آہ وہ تیرے نیم کا جس کا نہ ہو کوئی ہدف، تو یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اصل میں رونا تو اقبال نے اس کا نہ رویا، اور سردار عبد القیوم خان صاحب نے اگر وہاں برمحل یہ شعر پڑھا ہے تو صحیح پڑھا ہے کہ قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا ان چیزوں سے کہیں باہر کشے ہے؟ لوح و قلم کے اوپر تسلط جو ہے وہ ملتا ہے بندہ مومن کو، اللہ کا ہاتھ بنتا ہے بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ اقبال کے فلسفے کے حوالے سے وہ یہ بات نہ کہیں، اول تو میں کہتا ہوں کہ بڑی ہی ایک ایسی چیز جو سامنے کی ہے اس کو بیان کرنا، اس پر جو ہے سوائے اس کے کہ آپ مغرب کے کچھ لوگوں کو خوش کر لیں کہ ہماری ٹیکنالوجی سے یہ مرعوب ہے اور ہماری سائنسی ترقی کا کہ یہ ہیبت ان کے اوپر قائم ہو چکی ہے۔ تو یہ معاملہ سر سید احمد خان میں بھی تھا مرحوم میں، لیکن میں انہیں قابل معافی سمجھتا ہوں، وہ اس دور میں تھے جس دور میں یہ نئی نئی چیزیں آئی تھیں، مغربی تہذیب تھی، ان کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ہمارا غروب ہو چکا تھا، ان کی وہ ہمارے فاتح تھے اور حاکم تھے، ہم محکوم تھے اور مفتوح تھے۔ اس حال میں اگر کوئی ایک شخص جو ہے جو مسلمانوں کا بہی خواہ ہے مخلص ہے، لیکن یہ کہ مرعوب ہو گیا ہے مغربی تہذیب سے یا مغربی فلسفے سے یا مغربی سائنس سے، تو وہ قابل معافی ہے، لیکن آج اس دور میں ان چیزوں کا پرچار جا کر کرنا یہ بالکل میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف پلیس چیز تھی بالکل، اور قطعی اس کی اقبال کی طرف نسبت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ علامہ اقبال بین الاسلامی نہیں بین الانسانی اتحاد کے علم بردار تھے، یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ ہے۔ پین اسلامزم کا اگر کوئی جمال الدین افغانی کے بعد سب سے بڑا علم بردار کوئی ہو سکتا ہے، میں نے اپنے کتاب کے عنوان قائم کیا ہے، قافلہ ملی کا سب سے بڑا حبی خان اس دور کا جو ہے وہ علامہ اقبال ہے، ان کے اشعار کہاں آپ لے جائیں گے؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ فاتح کاشور، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ مقصود ہے انسانی اتحاد، لیکن انسانی اتحاد کا ذریعہ ہوگا اسلام ایمان، یہ نہیں کہ کفر بھی رہے اور ضلالت بھی رہے اور الحاد بھی رہے اور پھر بھی اس انسانی سطح کے اوپر اتحاد ہو جائے، ناممکن ہے، اس کا خواب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بین الاسلامی بین الانسانی اتحاد انسانی سطح کے اوپر یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے اسلامی سولیڈیریٹی کے راستے سے، اسلام کے اتحاد کی بنیاد پر۔ میں نے اپنے کتابچے میں قرآن اور ہم نے عالم میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ واقعتاً اسلام جو ہے ان تقسیموں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جاننا تو شعب و قبائل علی تعارف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پہلی بات یہ تھی کہ کم سے کم بزرگی اور اعلیٰ اور ادنا کا جو معاملہ ہے وہ ان چیزوں سے علیحدہ ہو جائے، وہ کردار سے اور تقوی سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رنگ ہو، نسل ہو، خون ہو، علاقہ ہو، زبان ہو، پیشہ ہو، جنس ہو، جنس بھی کہہ رہا ہوں، مرد اور عورت کے اندر اس اعتبار سے وہ تفریق نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے، پیشے کے اعتبار سے کوئی جوتی گانٹ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہو اور وہ اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے اللہ پر تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا۔ ہمیں کیا معلوم، آپ جوتی گانٹنے والے کو اس لیے نظر استحقار سے دیکھیں گے کہ جوتی گانٹ رہا ہے، تو یہ آپ کا خالص غیر اسلامی غیر ایمانی یہ آپ کا طرز عمل ہوگا۔ لیکن ان تمام سطحوں سے بالا تر پہلا معاملہ تو یہی ہے بین الاسلامی اتحاد۔ لیکچرز کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے جہاں یہ تسلیم کیا ہے، وحدت ملی کے سب سے بڑی حبی خان نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس وقت کوئی ملت اسلامی جو ہے بالفعل ایک واحد وحدت کی حیثیت سے موجود نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ مسلمان اقوام ہے۔ بڑا ان کا عملی معاملہ تھا، بہت ہی پریکٹیکل آدمی تھے، بڑی پریگمیٹک اپروچ تھی، شاعری میں انداز ہو سکتا ہے کہ ایک جذبے کو ابھارنے کے لیے اور ہو، لیکن جب وہ اپنی اس نثر میں اپنے لیکچرز میں آئے ہیں تو ڈاؤن آن دی گراؤنڈ انہوں نے ساری بات کی ہے مسائل سے متعلق، اور اس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ سرے دست اگر مسلمان اقوام کا کامن ویلتھ وجود میں آ جائے، ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز اگر وجود میں آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. کہاں ہے وہ انسانی اتحاد یہاں پر؟ ہاں، انسانی اتحاد ہمارا ہدف آخری ہے. وہ وقت آئے گا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کوئی گھر نہیں رہے گا اس روئے عرضی کے اوپر، نہ وہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی وہ جو کمبلوں سے بنے ہوئے خیمہ رہ جائے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. بے عز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو عزت والے کی عزت کے ساتھ یا کسی ذلیل کی ذلت کے ساتھ. اور یہ دو شکلیں کیا ہیں؟ یا تو ایمان لے آئیں گے لوگ برابر کے ہوں گے، انما المؤمنون اخوة برابر کے ہوں گے، اتنی سٹیٹس ہوں گے، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں. یا بے ذل ذلیل، یا جو اسلام نہیں لائے گا پھر اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یو تو جزیہ کا یدین وہم صاغرون، وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کر رہیں گے. بالا تب نظام اللہ کا ہوگا، اس وقت یہ ہے. لیکن انسان کا احترام ہوگا، انسان پر جبر نہیں ہوگا، کسی ایک انسان کو بھی جبریہ اس کا عقیدہ یا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. پوری تاریخ اسلامی اس پر گواہ ہے. لیکن غلبہ اسلام یہی ہے انسانی سطح پر بھی جو آخری امکانی حد تک حاصل کی جا سکتا ہے. اتحاد کی کیفیت وہ اس راستے سے ممکن ہے، کوئی اور عملی راستہ اس کے سوا ممکن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اقبال کی طرف اگر وہ منسوب کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اور وہ آئیں میدان میں، کھل کر بات کریں، سطح پر آئیں اور سطح پر آ کر اپنے نظریات کا پرچار کریں. اگر ہم مغالطے میں ہیں، ہمارے مغالطے رفع کرنا یہ ان کا ایک بہت بڑا جہاد ہوگا، اور وہ پھر ہم بھی اپنی رائے کے اوپر نظر ثانی کریں گے. لیکن یہ کہ اپنی اس عظیم سرکاری حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی ادھر کچھ بات کہیں ادھر کچھ بات کہہ کر اور مغالطے پیدا کر دینا، تو یہ بات در حقیقت مناسب نہیں ہے. یا تو وہ اس معاملے کے اندر اس پرچار کو اپنا بند کرے، اور یا یہ ہے کہ پھر وہ اس عہدے سے وہ خیر بات کہے، میدان میں آئے. کھلا میدان ہے، یہاں پہ کسی کے لیے کوئی وہ قدغن نہیں ہے، وہ آئے. یہاں تو وہ ہے آزادیاں ہیں، وہ آزادیاں جو کبھی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، جو چاہو کہہ دو. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. ان الحق کہنے میں کہیں اسلامی نظام ہو تو پھانسی چڑھنا پڑے گا، چاہے وہ حلاج ہو کوئی بھی ہو، منصور ہو، چاہے وہ سرمد ہو کوئی بھی ہو، پھانسی چڑھے گا. شریعت کی تلوار تو پھر نہیں دیکھے گی، وہ تو شریعت کے حکم کو نافذ کرے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ زمانہ ایسا ہے، ابھی تو آپ کے لیے بڑی آزادیاں ہیں، کھل کر بات کہیں. لیکن پھر وہ بات انہیں کہنی چاہیے ایک عام ایک دانشور کی حیثیت سے میدان میں آ کر. تیسری بات بھی میرے نزدیک بہت خطرناک ہے جو انہوں نے کہی ہے. انہوں نے ایک آئیڈیل کا ترا یعنی دم چھلا لگا کر سیکولرزم کو مشرح بہ اسلام کرنے کی کوشش کی. سیکولرزم کی کتنی ہی آپ نرم سے نرم تعبیر کریں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا، کوئی بڑے سے بڑا دانشور نہیں قائم کر سکتا. آپ آئیڈیل کہیں کچھ کہیں، لیکن سیکولرزم سیکولرزم رہے گا. سیکولرزم کو لامذہبیت کہنا غلط تھا، یہ میں نے یہاں بھی کہا ہے، بارہا تھا ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا رہا. لامذہبیت نہیں ہے، سیکولرزم نام ہے ہم مذہبیت کا. تمام مذاہب ایکوی سٹیٹس، ایک درجے میں ایک لیول پر. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی عملی شکل ایک ہی ہو سکتی ہے. وہ عملی شکل یہ ہے کہ انفرادی معاملات میں ہر ایک مذہب کو کھلی آزادی، جو چاہو مانو، جو چاہو عقیدہ رکھو، جسے چاہو پوجو، جیسے چاہو شادی بیاہ کر لو، جیسے چاہو اپنے مردے کو دفن کرو یا جلا دو یا جو چاہو کرو، اس کا حشر اسے پانی میں بہا دو. یہاں تو کھلی تمام مذاہب مذہب کی سطح پر وہ ایک سٹیٹس پر. یہ آئیڈیل سیکولرزم ہے، بالفعل یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اکثریت کا مذہب غالب آتا ہے. سرکاری سطح پر ذرائع ابلاغ میں یا اور جو بھی وسائل و ذرائع ہیں حکومت کے، وہ تو تصرف میں ہوں گے اکثریت والوں کے، تو اکثریت والے جو ہیں ان کو وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں گے. ہندوستان میں یہی ہے، ورنہ اصولی اعتبار سے سیکولرزم ہے، اصولی اعتبار سے امریکہ میں سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم اس اعتبار سے آئیڈیل سیکولرزم وہاں موجود ہے. لیکن یہ کہ بالفعل اس میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں جو اکثریت میں ہیں، اگر ان کا کوئی اپنا مذہبی کمٹمنٹ گہرا ہے، مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے، تو سیکولرزم ان کا راستہ نہیں روک سکتا. اس لیے کہ سیکولرزم میں اصول کیا ہے؟ اجتماعی معاملات میں شہریوں کی اکثریت کا فیصلہ نافذ ہوگا. اس لیے نہیں کہ فلاں مذہب ہے، دلیل سے نہیں، دلیل یہ نہیں ہوگی. راستہ یہ نکل آتا ہے اس میں، اکثریت کی اگر کمٹمنٹ ہے اپنے مذہب کے ساتھ تو اس اصول کے تحت بھی وہ اپنے مذہب کو نافذ کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہی معاملہ تھا، میں نے تاویل تفصیل سے کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، ان کا جملہ جو ہے 11 اگست 1947 کا، اس کی توجیہ و تاویل بہت مشکل ہے. انہوں نے جس کھلے انداز میں وہ بات کہی ہے، وہ کہی ہے، واقعہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اور یہ کہ ویری سون مسلم ول سیز ٹو بی مسلم، ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز، ناٹ ان دی ریلیجیس سینس، بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجلس، بٹ ان دی پولیٹیکل سینس. اب یہ ہے خالص صحیح صحیح، بالکل دو ٹوک انداز میں سیکولرزم کے نقطہ کا جو ہے ایک جملے کے اندر اس کی تعبیر ہے. میری تعبیر کیا ہے کہ در حقیقت تحریک پاکستان کے نتیجے میں ایک ایسا ملک وجود میں آ چکا تھا جس میں عظیم اکثریت مسلمانوں کی تھی. اس سیکولر اصول کے تحت کہیں کوئی پابندی ان پر نہیں تھی کہ وہ اپنے نظریات کے مطابق قانون سازی کریں. کون روکے گا؟ سیکولرزم کا اصول یہی تو ہے، مذہب کی دلیل سے بات نہیں ہوگی، اکثریت کی دلیل سے بات ہوگی. تو اگر کسی ملک کے رہنے والوں کا، اکثریت کا، اپنے اس مذہب کے ساتھ حقیقی، واقعی، قلبی، ذہنی، فکری لگاؤ ہے، تو وہ اس راستے سے بھی، اس چھلنی میں سے بھی چھل کر وہ نظام حکومت کے اندر خود بخود آ جائے گا. لہذا یہ تعویل ہے جو میں نے کی ہے، ورنہ غلام احمد پرویز جیسے عاشق قائد اعظم کو بھی یہ ماننا پڑا ہے. کم سے کم یہ کہ معروف جو لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں ان میں مرزا منور صاحب، لیکن چونکہ ان کی تحریریں اور ان کی کتابیں جو ہے اس سطح پر تو نہیں پھیلی ہے جس سطح پر کہ غلام احمد پرویز کی، جو پرچہ ان کا چلا ہے اور 15-15 ہزار کی تعداد میں چھپتا تھا اور سارے سرکاری حلقوں میں پہنچتا تھا، تو اس کا جو حلقہ اثر ہے بہت ہی وسیع تھا. اور وہ شخص واقعتاً یہ ہے کہ قائد اعظم اور اقبال دونوں کا عاشق تھا. ہمارے نظریات، وہ انکار سنت کا جو معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن ان دونوں سے اسے قلبی تعلق تھا. وہ شخص بھی یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ قائد اعظم کے اعصاب اس وقت کچھ جواب دے گئے. حالات ایسے تھے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد، دباؤ ایسا تھا حالات کا، مشکلات اتنی تھی کہ اس مشکلات کے زیر اثر وہ یہ جملے ان کے قلم سے یا ان کی زبان سے نکل گئے. میں نے لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں، میرے نزدیک یہ توہین ہے. وہ تو فولادی اعصاب کے انسان تھے، بڑی سے بڑی سخت مشکل کے اندر بھی ان کے اعصاب کے اندر کبھی بھی کوئی اس طرح کا تزلزل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے. میرے نزدیک ان کی تعویل یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس پر خط نص پھیر دیا انہوں نے، بلکہ یہ کہ چینل اس کا کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈڈورا پیٹ دیں ایک دم اسلام اسلام اسلام، جبکہ وہ فل واقع نہ ہو، جیسے کہ اس وقت ہوا ہے جو 10 سال سے اس ملک میں ہو رہا ہے، تو اس کے جو نتائج تھے وہ زیادہ خوفناک تھے قائد اعظم کے سامنے. اس کے بجائے یہ ہے کھل گیا میدان، ہندو اکثریت کی رکاوٹ دور ہو چکی، اب کیا چیز ہے آپ کے راستے میں حائل؟ آپ عوام کو تیار کیجئے، آپ لوگوں کے اندر جو ہے گھس جائیے، نفوذ کیجئے، لوگوں کی یا قوم کی وہ کلیکٹو لیول کی سطح کے اوپر اسرٹ کیجئے، ان کا ول اسلام کے حق میں، ان کا فیصلہ کن رجحان آئے گا تو اسلام آ جائے گا. کون راستہ روکنے والا ہے؟ کوئی ہندو اکثریت اب راستے کے اندر رکاوٹ نہیں. لیکن بہرحال یہ قائد اعظم کے بارے میں، آج وہ جسٹس منیر صاحب کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اور میں نے شاید چٹان کے کوئی نمائندے میرے پاس آئے تھے، چند حرف انہیں لکھوائے تھے، اس میں یہ الفاظ لکھے تھے کہ جسٹس جاوید صاحب کی تقریریں پڑھ کر مجھے وہ جسٹس منیر صاحب یاد آ گئے، انہوں نے ان کی یاد تازہ کر دی ہے، جیسے انہوں نے اس جملے کے اوپر مورچہ لگایا تھا کہ قائد اعظم نے سیکولر اسلام ریاست چاہتے تھے، مذہبی اسلامی ریاست نہیں چاہتے تھے. اگرچہ یہ میں عرض کر دوں کہ بڑا فاصلہ ہے، واقعتاً تھیوکریسی کے وہ مخالف تھے، تھیوکریسی کا اقبال بھی مخالف تھا، تھیوکریسی کا میں بھی شدید مخالف ہوں، لیکن یہ ہے کہ تھیوکریسی اور ڈیموکریسی کے درمیان بھی کوئی معاملہ ہے. اور اس میں میں یقیناً تحسین کا کلمہ کہنا چاہتا ہوں مولانا مودودی کے لیے، انہوں نے ان دونوں کے درمیان اسلامی ریاست کی نوعیت کے لیے ایک نئی اصطلاح وضع کی، تھیو ڈیموکریسی. میں اس پر تقریریں کر چکا ہوں، یہاں 3-4 جنوں کے اندر میں نے تقریریں کی تھی، لیکن میرا احساس ہے کہ اب پھر وقت ہے کہ میں ان موضوعات پر دوبارہ گفتگو کروں کہ اسلامی ریاست کے بارے میں جو بھی یہ اشکالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اپنی امکانی حد تک جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس جنگل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے. اسلام یقیناً اس طرح کی سیکولر ڈیموکریسی بھی نہیں ہے, اسلام یقیناً وہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے, یہ تھیو ڈیموکریسی ہے. یہ پاپولر وائسرنسی کے اصول کے اوپر ایک ریاست قائم ہوگی, اعلیٰ ترین جمہوری روایات اور اقدار بھی اس میں ہوں گی, حریت اور اخوت و مساوات کا جو اسلامی نظریہ ہے وہ وہاں پہ نافذ ہوگا. ورنہ یہ تین الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں اگر کوالیفائی نہ آپ کریں. وہ یہی الفاظ ہیں جو ویسٹرن ڈیموکریسی میں استعمال ہوتے ہیں, یہی الفاظ ہیں کہ جو کمیونسٹ ممالک استعمال کرتے ہیں, مساوات ہے, جمہوریت ہے. لیکن یہ کہ وہ اس کا اسلام کی کیا تعبیر ہے وہ ہے کہ جو ہمارے پیش نظر ہے, اس پر گفتگو بھی ہوگی. بہرحال سیکولرزم کے لفظ کو آئیڈیل کا لفظ اس کے ساتھ لگا کر مشرف با اسلام نہیں کیا جا سکتا. اسلام میں اور سیکولرزم میں تباین اور تضاد کی نسبت ہے, یہ بود المشرقین ہے. اسلام یقیناً مذہبی سطح پر سب کو کھلی آزادی دے گا, عیسائی ہو, پارسی ہو, ہندو ہو, بدھ مت کا ہو, اپنے مذہب پر اپنے معاملات میں ان کو کھلی آزادی ہوگی. لیکن اجتماعی معاملات اسلامی ریاست کے سارے اسلام کے حوالے سے طے ہوں گے, اسلام کے حوالے سے, اسلام کی دلیل سے بات آگے چلے گی. یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ واقعتاً اگر نظریہ پاکستان کی کوئی اور تعبیر کسی کے ذہن میں ہو تو بہرحال اس سے ہم اعلان برات ضروری سمجھتے ہیں, چاہے وہ ہماری کتنی ہی محبوب شخصیت ہو اور کتنی ہی محبوب ترین شخصیت کے وہ فرزند ہو, لیکن یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر کوئی مداہنت نہیں کی جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس سردار عبدالقیوم صاحب کا بھی معاملہ جو ہے وہ انہی ایشوز کے اوپر جو رد عمل تھا وہ ہے, تو میرے نزدیک وہ رد عمل درست نہیں تھا, درست تھا اس کی بنیاد. اگرچہ اس میں ایک تو یہ کہ خامخواہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے, حالانکہ ان نظریات کی سرے سے کوئی نسبت علامہ اقبال کی ذات اور ان کے فکر کے ساتھ صحیح نہیں ہے, تو خامخواہ کاہے کو علامہ اقبال کو زیر بحث لے آئے. اور نمبر دو یہ کہ علامہ اقبال کے پھر تذکرے میں ان کا انداز, میں پھر عرض کروں گا کہ مرزا محمد منور صاحب کا وہ مصرع صد فیصد درست ہے کہ تھا ناروے میں آپ کا اسلوب ناروا, اور اب بھی میں عرض کروں گا ان سے کہ اس کو آگے نہ بڑھائیں. ان کا ایک مقام ہے, حیثیت ہے, صدر آزاد جموں و کشمیر ہے, سب کچھ ہے, اور اگر مجاہد اول بھی ہیں تو ایک رتبہ ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. بہرحال ان کے بارے میں معلومات یہی ہیں, متبع شریعت ہیں, پابند شریعت ہیں, یہ ساری چیزیں بہت قابل قدر ہیں.